السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 1 آٹھواں پارہ, سورہ انعام, آیت نمبر 111. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنی الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم سورہ انعام پڑھ رہے تھے, اسی کا کنٹینیویشن ہے اور آٹھواں پارہ ہے. آیت نمبر 111 سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی ایمان لانے والے نہ تھے, اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں, اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے, بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں بات یہ کی گئی ہے کہ یعنی اہل مکہ یا جو کفار مکہ تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایمان لانا نہیں ہے, اس لیے نئی نئی شرائط پیش کر رہے ہیں, اور آپ ان کے سامنے کیسی بھی بڑی بڑی نشانیاں لے آئیں یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور جن کے دل میں پہلے سے ہی قبول حق کو انکار کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ شرائط پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم یا تو فرشتے نازل کر دیں یا مردے ان سے بات کرنے لگیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے, ان کے دل میں پہلے سے ہی ہٹ دھرمی اور ضد ہے اور یہ حق کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن بنا دیا, یا ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا جنوں اور انسوں میں سے. اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی حق کی دعوت لے کر آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں اپنی رسالت کے لیے ان کو چن لیتے ہیں, تو ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ہر نبی کی مخالفت کی گئی اور ہر نبی کے لیے اس دور میں دشمن پیدا ہوئے, اور یہ ہر انبیاء کے وقت ہوتا آیا ہے. اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہم سب جانتے ہیں کہ شیاطین جن و انس, تو یہ شیاطین جن و انس کون ہوتے ہیں؟ انس تو ہم انسان تو ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کو یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو شیطانوں کے چیلے ہوتے ہیں, جو شیطان کی بات مان کر نبی کے دشمن بن جاتے ہیں. اور جن تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں, کچھ جن ایمان بھی لائے تھے لیکن اس میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں. اور پھر یہ ایک دوسرے پر باتیں القا کرتے ہیں, کیسے؟ زخرف القول غرورا, دھوکے کی باتیں القا کرتے ہیں. زخرف دراصل جو کہا جاتا ہے وہ تمام چالیں اور تدبیریں جو شیطان اور اس کے ساتھی عوام کے دل میں ڈالتے ہیں. اور یہ ہم قرآن میں ہم اور بھی جگہ پڑھیں گے کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں, تو بھلا یہ انسانوں میں سے شیطان جو ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اور ہم نے ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کیا دے دیا گیا ہے آج کے دور میں کہ شیطان ایسی کوئی شخصیت ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جو نظر ہی نہیں آتی ہے, لیکن شیطان آج انسانوں کے بھیس میں بھی موجود ہیں اور شیطان کا پوری طرح وجود ہے, اور وہ اپنی تمام چالیں اپنی تمام حربے وہ استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کرے, اللہ تعالی کی فرما برداری سے دور کرے. تو زخرف القول غرور ملمہ کی ہوئی باتیں, فریب دینے کے لیے یہ باطل امور کو سجا کر یہ مزین کر کے پیش کرنا تاکہ نادان لوگ اسے دھوکہ کھا جائیں. یہ شوگر کوٹڈ باتیں ہوتی ہیں, یہ ایسی دھوکے والی باتیں ہوتی ہیں جس کو صحیح بنا کر پیش کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے کہے یا کوئی شیطان نما انسان آپ سے آ کر کہے کہ اچھا آؤ ہم تمہیں بھٹکا دیتے ہیں, آؤ ہم تمہیں بہکا دیتے ہیں, آؤ ہم تمہیں جہنم میں لے جاتے ہیں, آؤ تو ہم تمہیں آگ میں ڈالتے ہیں, آؤ ہم تمہیں دھوکہ دیتے ہیں, آؤ ہم تمہارے ساتھ برائیاں کرتے ہیں, آؤ ہم تمہیں فلا فلا کام کے لیے لے جاتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی برا کام ہو, تو ایسا تو کوئی نہیں کہے گا. جب بھی اگر کوئی اس طرح سے بات کرے گا کہ آؤ ہم تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, آؤ ہم تمہارے ساتھ برائی کریں, تو جب ایسا کہیں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ کیا کہتے ہیں, وہ آپ یعنی یہ جو انسان نما شیطان ہوتے ہیں, شیطان نما انسان جو ہوتے ہیں, اصل میں یہ باتوں کو خوبصورت بنا کر اور اعمال کو خوبصورت بنا کر اس طرح سے پیش کرتے ہیں انسانوں کے سامنے تاکہ وہ دھوکہ کھا جائے, اور اس دھوکے میں آ کر وہ اس راہ سے ہٹ جائیں جو صراط مستقیم کی راہ ہے, جو نبی جو انبیاء کرام لے کر آئے, جو پیغام انبیاء لے کر آئے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ زخرف القول غرورا کا سہارا لیتے ہیں. اور ویسے زخرف کہا جاتا ہے گولڈ پالش, یعنی اس طرح کی جو بھی چیزیں اس کے لیے لفظ آتا ہے زخرف کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دکانوں پر لکھا بھی ہوتا ہے زخرف, یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو چمکتی ہوئی چیز ہے. اور ہم یہ اردو میں جملہ پڑھتے ہی ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. تو یہ شوگر کوٹڈ باتیں, یہ ایسی چیزیں جو کہ انسان کو گمراہ کر دے اور بہکا دے, جیسے کہ ڈارونز تھیوری جو تھی. یہ ایکچولی یہ شخص بھی کون تھا, اس نے انسان کو ایک کانسیپٹ دیا کہ اچھا انسان تو پہلے جانور ہی تھا, دھیرے دھیرے وہ انسان بنا ہے, لہٰذا وہ جانوروں کے جیسے کام کرے. تو یہ تھیوری اپنی موت آپ مر چکی, لیکن ابھی بھی بہت سے اس کو ماننے والے ہیں. اور جو تھیوری اس نے پیش کی تھی وہ خود اس میں شک میں مبتلا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ, یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان ہی پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, پھر ان میں روح پھونکی گئی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. یہ عزت اور شرف ہے انسان کے لیے. لیکن لوگوں نے کیا بنا دیا, بندر جانوروں کو کہا کہ جانور پہلے تھے اور بعد میں انسان بن گئے. تو یہ تھیوری بالکل اپنی موت آپ مر چکی. پھر اسی طرح سے ایتھیسٹ جو خدا کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو یہ نظریہ بہت اچھا لگا جو ایتھیسٹ تھے یا اس قسم کے لوگ تھے, کہنے لگے کہ اچھا ہاں یہ دنیا تو اپنے آپ بن گئی, خود بخود بن گئی, اور جو چاہو کرو. کیونکہ اگر آپ ایک رب کا تصور دیتے ہیں تو جب رب کا تصور دیں گے تو ظاہر سی بات ہے رب کو ماننا پڑے گا, رب کی باتیں ماننا پڑے گا, رب کے احکام کی پیروی کرنی پڑے گی. تو جو لوگ آزاد یعنی مادر پدر آزاد تھے, جو لوگوں نے چاہا کہ ہم پر کوئی پابندیاں نہیں چاہیے ہم کو, تو ان لوگوں نے یہ نظریہ ایجاد کیا. اور پھر اس طرح سے شیطان نے ان کے نظریات کو خوبصورت بنا کر پیش کیا. ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, خلقتہ بیدہ, اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تو انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی خاص مخلوق ہے, اسپیشل کریشن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے گا. تو لہٰذا یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے ایسے نظریات پیش کرتے ہیں جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے کر جائیں, اس کی بندگی سے دور لے کر جائیں. جھوٹ کو جھوٹ کہنے سے بات نہیں بن سکتی تھی, لہٰذا وہ ایک تھیوری بنا کر پیش کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, پورا کا پورا جھوٹ ہی ہے. اور وہ اتنے عزم لے کر اٹھے ہیں, یعنی وہ لوگ اس کام کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ, اپنا وقت, اپنا پیسہ, سب کچھ لگا کر وہ غلط کو صحیح کو غلط بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ صحیح نظر آئے. اور اس لیے آپ نے سنا ہوگا کسی کا سلوگن بھی ہے کہ اف یو کین ناٹ کنوینس دیم کنفیوز دیم, کہ اگر تم کسی کو کنوینس نہیں کر سکتے, اپنی بات پر راضی نہیں کر سکتے, تو تم کیا کرو, اس کو کنفیوز کر دو, اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات ڈال دو, تاکہ پھر وہ پوری طرح سے اس کے اوپر ثابت قدم نہ رہے. جیسے کہ شک کرنا, تو دین کے معاملے میں شک کرنا, رسولوں پر شک کرنا یا قرآن پر شک کرنا, اس طرح سے کنفیوژن کا شکار کر دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو تھیوری تھی کہ جس میں شیطان نے انسان کو بہکا دیا اور یہ کانسیپٹ دیا کہ اچھا دنیا اپنے آپ بن گئی اور جس کا جو دل چاہے جیسے کرے, کوئی پابندی نہیں, کوئی ضرورت نہیں پابندیوں کی. اب یہ اس چیز نے آپ دیکھیں انسان کو کس قدر لاابالی, آزاد اور پھر سرکش بنا دیا اور ظالم تک بنا دیا. پھر انسان کہنے لگے کہ یہ تو زبردستی کی پابندیاں ہیں مذہب کے نام پر, چھوڑو مذہب کو, انسان تو جانور تھا, جانوروں کے جیسے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہم ہیں ہی جانور, نعوذ باللہ. پھر اس نے کہا کہ جانور کو چونکہ لباس کی کوئی پابندیاں نہیں ہے, انسان بھی جو ہے برہنہ پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی لباس نہیں دیا. جب پیدا ہوتا ہے تو برہنہ ہی پیدا ہوتا ہے, جانور بھی برہنہ ہی ہے, چونکہ انسان بھی جانور ہی تھا, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لباس وغیرہ یہ تو مولویوں کی پابندیاں ہیں, یہ دین کے نام پر اور اللہ کے نام پر لوگوں نے زبردستی لباس کو ایجاد کر لیا, لہٰذا اس لباس سے بھی آزاد ہو جاؤ. پھر اس خیال نے انسان کو اخلاقی اور روحانی اقدار سے خالی کر دیا, اور سو کال لبریشن کے نام پر, یعنی آزادی کے نام پر یا پھر نام نہاد آزادی کے نام پر جو پھر چیزیں آتی گئی سامنے, یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس میں انسان کے اخلاق کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا گیا. اور انسان تمام جو اعلی اقدار تھی اس سے وہ مبرہ ہو گیا اور پھر وہ جانوروں کی جیسے کام کرنے لگا. اور پھر ہم سب جانتے کہ کیا کچھ ہونے لگا کہ انسان نے وہ کچھ کیا جس پر آج ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے. تو بہرحال یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے یعنی شیطان اور ایسے انسان جو کہ شیطان کے پیروکار تھے اور جنوں میں سے بھی وہ لوگ, وہ چاہتے تھے کہ لوگ نبیوں کی بات نہ مانیں, لوگ نبیوں کا انکار کریں, لوگ نبیوں کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیں. لہٰذا ان لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے, شوگر کوٹڈ باتیں انہوں نے بنائیں اور پھر کہا کہ یہ بھی کہا کہ آؤ ہم تمہیں جنت کا راستہ بتاتے ہیں, اور جنت کا راستہ بتا کر انہیں دھوکہ دے کر جہنم کے راستے کی طرف لے کر چلے گئے. جھوٹ پر ردے چڑھانا یہ بھی زخرف القول میں آئے گا. اس طرح سے پھر باتوں کو اس طرح سے شوگر کوٹ کیا گیا یعنی ایسی باتیں بنائی گئیں اور اس طرح سے وہ نظریے لاتے گئے, اور یہی زخرف القولی غرورہ ہے. جھوٹ پر جھوٹ پیش کرتے گئے, انسان کو اس کی فطرت سے ہٹا کر اس کو فریب دیا گیا اور کہا کہ تمہارے لیے بھلائی فلاں چیز میں نہیں جو اللہ تعالی نے بھیجی ہے, بلکہ تمہارے بھلائی اس چیز میں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. پھر یہ تمام چیزیں آگے بڑھتی گئیں. اس میں جال سازی بھی آتی ہے, ملمہ چڑھانا بھی آتا ہے, اور چیٹنگ بھی آتی ہے, اور جیسے ہم امیٹیشن جیولری کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی میں آئے گا. کیونکہ آپ دیکھیں امیٹیشن جیولری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی کوئی ایسی جیولری جو گولڈ کی نہیں ہے یا اوریجنل نہیں ہے, یعنی سلور نہیں ہے, گولڈ نہیں ہے, لیکن اس پر وہ کوٹنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سلور نظر آتی ہے, تو دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے. تو بہرحال پیتل پر سونے کا پانی چڑھانا, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کھوکھلی باتیں جس میں کوئی حقیقت نہ ہو, اور یہ پورا اندر سے جھوٹ ہوتا ہے, دنیاوی تھوڑے سے فائدے نظر آتے ہیں اس میں, لیکن ایکچولی یہ ملمہ ہوتا ہے اور اندر سے خالی ہوتا ہے. ایسا خول یعنی ایسی چیز ایسا کور چڑھا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بظاہر چیز خوشنما لگ رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤں جو فریب دے کر تمہیں بہکاتے ہیں. اور شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک نظر آنے والے اور ایک نظر نہ آنے والے. جنہیں ہم سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ جو ہم جن کو جو نظر آتے ہیں, ایکچولی یہ انسان ہوتے ہیں جو شیطانوں کے چیلے ہوتے ہیں. اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, اور شیطان یہ خیال دن میں بٹھا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے, لہٰذا انسان سمجھتے کہ میں تھوڑی شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہوں, لہٰذا وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے خلاف جتھا بندی کرتے ہیں, گروہ بندی سے کام لیتے ہیں. اب آج کے دور میں انبیاء تو نہیں ہے, تو ان کا پروپیگنڈا, ان کی باتیں, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو, کسی بھی ذریعے سے ہو, تو آج ہم امت مسلمہ موجود ہیں. آج ہم امت مسلمہ جو نبیوں کا کام انجام دے رہے ہیں اور نبیوں کے مشن کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں, تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں شیطان بہکانے کے لیے آئیں گے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس راہ میں جو کام کریں وہ آپ کی راہ میں مخالفتیں نہ آنے دیں یا آپ کو اس راستے پر آسانی سے چلنے دیں, نہیں, بلکہ وہ ضرور راستے میں آئیں گے, کنفلکٹ پیدا کریں گے, کنفیوز کریں گے, اور جھوٹ باتوں کو ایسا پیش کریں گے گویا کہ وہ سچ نظر آئیں گی. اور وہ کہیں گے یعنی لوگوں کو اس طرح سے بہکائیں گے, یعنی آپ کی بات جو سچ آپ کہہ رہے ہیں اس کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگا دیں گے اور ان پر ملمہ چڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کام کرنا ہے, کیونکہ آگے جو آتا ہے کہ یہ باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے. ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے, بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں. اور یہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں. ولی یردو ہوں, تاکہ وہ اس پر راضی ہوں. ولی یقتریف ہوں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے, جن لوگوں کے دل میں حق بیٹھتا نہیں ہے مضبوطی کے ساتھ, تو یہ جو شیطان ہے دراصل ان ایسے لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے لیے ایمان کو مضبوط کرنا کتنا ضروری ہے, اور ہمارا ایمان روزانہ بڑھتے رہنا چاہیے. اور یہ کب بڑھے گا, جتنا ہم قرآن سے قریب ہوں گے, جتنا ہم سنت سے قریب ہوں گے, اور ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, نہ کہ ہمارا اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جس کی وجہ سے ہم لوگ ان لوگوں کے لیے جو دھوکہ دیتے ہیں ان کے لیے ہم نرم چارہ نہ بن جائیں. تو لہٰذا ولی یردہ ہو, تاکہ وہ راضی کریں, اور ولی یقترف ہو. ولی یقترف یہ قرفہ سے نکلا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کمائی کرنا, دونوں معنی میں, اچھے اور برے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, ٹو ارن. اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ یعنی یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیں, یا اپنے جیسے اپنے رنگ میں رنگ دیں، یعنی جو بھٹکے ہوئے ہیں تو وہ جو بھٹکنے والے ہیں، بھٹکنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، برے لوگوں کا میل جول، کہ ان کو بھی ویسے ہی بنا دیا جائے تاکہ کوئی اچھائی کا نام لینے والے نہ رہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ اچھا، جو لوگ کوئی اچھائی کی طرف جاتے ہیں، کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں، تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا نہ بنے، کیونکہ پھر ہم کو برا کہنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ولی یقترف، اس کی مثال آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے ہم ایک محاورہ بولتے ہیں اردو میں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے نا، تو جب برے لوگوں کی صحبت رہے گی یا برے لوگوں کی کمپنی رہے گی اور برے لوگ آپ کو مائل کرنا چاہیں گے، تو انسان کے دل میں اگر خدا نخواستہ تھوڑی سی بھی کچھ برائی ہو تو وہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اور پھر وہ برائیوں میں اور مزید الجھتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ تو ان کا آپس میں میل جول یا ملنا ملانا، یا پھر ان لوگوں کو بھی اپنے جیسا کر لینا برائی کے لیے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے، یہ جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کے جیسے بن جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ تو ہم کو فی الحال اپنے عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف انبیاء کی تعلیم ہے، ایک طرف شیطان کی تعلیمات ہے، ایک شیطان کھینچ رہا ہے ہم کو پرکشش نعرے دے کر، اور دوسری طرف ہم کو وہ لوگ بلا رہے ہیں جو کہ انبیاء کی مشن کو لے کر اٹھے ہیں۔ تو اب ہم کو اپنے آپ فیصلہ کرنے کے ہم کس کا ساتھ دیں گے، ہم کس کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا کر انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو دراصل نیا خیال، نیا عقیدہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، نئی تھیوری پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں کمی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ جال سازی ہے، ایکچولی جیم این نام جال سازی، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کسی اور طرف لے جانا، چیٹنگ کرنا۔ آگے دیکھیے، پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی وهو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی اس زمانے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے الزامات لگا رہے تھے۔ آپ لوگ اپنی آپ گن کر بتا سکتے ہیں، جو لوگ بھی الحمدللہ قرآن بار بار پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کفار مکہ کا اعتراض کیا تھا یا یہود کا اعتراض کیا تھا۔ کیا کہا لوگوں نے کہ یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کذاب ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے اوپر کوئی جن آتا ہے، یا کوئی اس طرح سے کوئی غلام ہے، کوئی یہودی غلام ہے جس کو، یا نصارہ میں سے کوئی غلام ہے جو ان کو آ کر یہ قرآن کی باتیں پڑھ کر سنا کر یہ قرآن کا نام لے کر پیش کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کتنے قسم کے الزامات لگائے گئے، ہر طرح کے الزامات لگائے گئے تاکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے رب کی باتیں مکمل ہیں، سچی ہیں، انصاف کے اعتبار سے کامل ہیں، اس میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی تیڑ نہیں۔ یہ لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تو انہیں کرنے دو، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، لیکن اللہ ان کے کہنے سے اللہ تعالی کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اس میں، آیت میں تمام شکوک و شبہات کو ایک طرف ڈال دیا گیا اور یہ بات کہہ دی گئی۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی باتیں عدل کے اعتبار سے کامل ہیں، تو اس کا ثبوت بھی ہم کو قرآن ہی سے مل جاتا ہے، اور قرآن الحمدللہ ہر لحاظ سے سچائی پر مبنی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی جتنی باتیں تھیں سب کی سب سچ ثابت ہوئیں، جتنی قرآن نے خبریں دی تھی وہ خبریں بھی سب سچ ثابت ہوئیں۔ پھر قرآن ہم کو عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، سچائی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی آیت مکمل ہے۔ پھر عدل کا تعلق احکام میں شریعت سے ہے، یعنی اس میں جو عدل کی بات کی گئی ہے اور انصاف کی بات کی گئی ہے، تو جو شریعت کو فالو کریں گے، جتنی آج ہماری معاشی ترقی ہے، جو ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی ترقی ہو سکتی ہے تو وہ شریعت کو فالو کرنے سے ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے سے ہو سکتی ہے۔ جیسے اسلام نے سود کو حرام کیا ہے، جب بھی سود کی شرح بڑھتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے، قیمتیں گر جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، ہر اعتبار سے جو اس کے احکامات ہیں وہ سچے ہیں. اگر اس نے کسی جرم پر سزائیں رکھی تو وہ سزائیں بھی عدل پر مبنی ہے. قیامت کے واقعات وہ بھی سچے ہیں. عدل اور صدق دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہیں، اور شریعت میں بہت زیادہ اعتدال اور بیلنس ہے. ایون جو سزائیں ہیں الحمدللہ وہ سزاؤں کی وجہ سے بھی معاشرے میں بیلنس قائم ہوتا ہے، انصاف قائم ہوتا ہے. کیونکہ جب جرم کرنے والے کو سزا ملتی ہے تو دوسرے لوگ اس وجہ سے اطمینان اور امن میں رہتے ہیں کہ ہاں یہ معاشرے میں جرم کرنے والوں کو کھلی آزادی نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں عدل پر مبنی ہیں. اور آگے جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اکثریت، اگر اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو اکثریت ہمیشہ تمہیں بہکا دے گی. اکثریت تو ہمیشہ نافرمانوں کی رہی ہے. اور یہاں پر یخرسون کا جو لفظ ہے، اندازہ لگانا کہ درخت پر کتنا پھل لگا ہوا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اندازوں پر چلتے ہیں. اچھا ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا. یعنی اندازے لگانا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، تو یہ حقیقت نہیں ہے. یعنی آج جو ہم غلغلہ سنتے ہیں ڈیموکریسی کا اور جمہوریت کا، تو اسلام میں جمہوریت، اسلام جمہوریت کا قائل نہیں ہے اور نہ ہی جمہوریت کو بالکل ڈینائی کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر اکثریت کی وجہ سے ہم کسی کو چنیں گے تو اکثریت تو کیا ہوتی ہے؟ لائن ہوتی ہے نا. اکثریت جاہل لوگوں کی ہوتی ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خود سے عقل سے فیصلے نہیں کرتے بلکہ بلائنڈلی دوسروں کو فالو کرتے ہیں. تو اسلام پوری طرح جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، لیکن پوری طرح حق میں بھی نہیں ہے جمہوریت کے. اسلام مطلق جمہوریت کے خلاف ہے. نہ بالکل انسانوں کی خواہشات کی پیروی کرے یا اکثریت کی پیروی کرے، اور نہ ہی بالکل ہی ان لوگوں کی بات نہ مانی جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری شریعت جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں نہ نفس کی خواہشات کی پیروی ہے اور نہ ہی ایسی سخت ہے ہماری شریعت کی جس میں انسانی جذبات اور انسانی فطرت کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو. کہ اللہ تعالی نے ہم پر ایسے احکامات نافذ کیے ہیں کہ جس سے انسان بالکل مانوس ہے. یعنی اگر وہ احکامات کو فالو کرتا ہے تو وہ اس کی عین فطرت کے مطابق ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہے بلکہ اس کی فطرت ان باتوں کو قبول کرتی ہے. اور اسلام میں نہ تو نفس کشی ہے اور نہ نفس پرستی ہے، نہ غرق کی دنیا ہے نہ ترک کی دنیا ہے. بہت ہی خوبصورت اعتدال ہے ہمارے دین میں الحمدللہ. نہ فرد کی اتنی آزادی ہے کہ ایسی آزادی کہ جس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو جائے، اور نہ ہی ایسی معاشرے کو ایسی آزادی دی گئی کہ جس کی وجہ سے افراد کو دبا کر رکھ دیا جائے. یعنی معاشرے کو اتنی آزادی دی گئی ہے یا جمہوریت کو اتنی آزادی دی گئی ہے کہ وہ معاشرے میں افراد کو دبا کر رکھ دے. یعنی کسی کے بھی پاس کلی اختیارات نہیں دیتا ہے اسلام، نہ افراد کے ہاتھوں میں دیتا ہے نہ معاشرے کے ہاتھ میں دیتا ہے، بلکہ اعتدال اور بیلنس ہے الحمدللہ. صلہ رحمی ہے، اور اللہ تعالی نے یہ تمام شریعت کو اپنے پاس کنٹرول میں رکھا ہے. یعنی قرآن اور حدیث دونوں مل کر شریعت بناتے ہیں، اس میں اللہ تعالی نے جو بھی احکامات نازل کیے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو یہاں پر یہ چیز ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ کبھی اللہ تعالی کے تعلق سے بدگمان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے، اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل کیے وہ سراسر ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اور انسان کی عقل بھی محدود ہے اور انسان کا علم بھی محدود ہے. انسان جو بھی فیصلے کرے گا، یہ جو اکثر ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جب تم اکثریت کو فالو کرو گے، جب تم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. اور یہ جملہ بھی آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کہ اکثریت کو فالو کرو. لیکن اکثریت، جیسے ہم وہ بھی جملہ سنتے ہیں نا کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر بہت زیادہ لوگ، ایک پورا کا پورا مجمع ایک طرف ہے اور وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے ان کی بات صحیح نہیں ہو جائے گی. تو لہٰذا اللہ کی بات مانو، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے لیے سراسر فائدے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. میجورٹی کی راہ پر چلنا اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے. تو ہمیشہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وہ فالو کرو. پھر کھانے پینے کی بات آئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں یہ ذکر آ ہی رہا ہے اور ابھی بہت آگے تک بھی انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں بھی یہ ذکر آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے تعلق سے کیا کانسیپٹ اسلام ہمیں دیتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ان ربک ہو اعلم بالمعتدین. پھر اگر تم اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ, آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی تفسیر وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُدِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اکثر لوگ بھٹکے ہوئے ہیں, گمراہ ہیں, راستے سے ہٹے ہوئے ہیں صرف اپنی خواہشات کی بنا پر, خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے, بس صرف خواہشات کی پیروی ہے بغیر علم کے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں ان کو حرام کرنا یہ پسند نہیں ہے. جیسے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا یہ جانوروں کو کھانا یہ تو ایک وحشیانہ فعل ہے اور یہ ظلم ہے جانوروں پر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایسی بہت ساری تنظیمیں آ گئی ہیں, اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں, جو جانوروں کے فیور میں جو اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں اپنے آج کل ایسا ہو گیا کہ جانوروں کو گھر میں پالنے کا شوق اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ازدواجی زندگیاں تک پرابلم میں آ گئی ہیں. ابھی حال ہی کی بات ہے, ہمارا جس دن ہماری آخری کلاس تھی اس دن ایک خاتون سوال یہی کر رہی تھی کہ ان کی بہت ہی کلوز فرینڈ ہے اور ہسبینڈ وائف بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی, لیکن اب ایسا ہو گیا کہ ہسبینڈ کو بلیوں کا شوق پیدا ہو گیا اور ان کے گھر میں 16-17 بلیاں ہیں, اور اب اس کی وجہ سے نہ وہ اپنے رشتے داروں کو وقت دے پا رہے ہیں, نہ وائف کو, نہ بچوں کو, اور اس کی وجہ سے سارے رشتے دار بھی ان سے ناراض ہیں کیونکہ کہیں وہ جا نہیں سکتے بلیوں کو گھر میں چھوڑ کر. تو یعنی جانوروں کو وہی حیثیت دو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کے لیے پیدا کیا ہے. اور ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیز اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہاں پر اپنے بچوں کا تو اتنا خیال نہیں رکھا جائے گا جتنا جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو پہلے جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کیے, کل بھی ہم نے پڑھا تھا اور آج بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جانوروں کا گوشت کھانا جرم قرار دے دیا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا, جانوروں کی کثرت ہو گئی اور جتنی پھر وہ جو گرین فوڈ ہے تو وہ تو وہی ختم کر دیں گے جانور, پھر انسانوں کے لیے کیا بچے گا بھلا. تو لہٰذا دل سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دل سے وہ کراہت بھی نکال دو. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گوشت کیسے کھائیں, جانور ہمارے سامنے ذبح کیا گیا ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے, تم اسے ضرور کھاؤ اور شوق اور رغبت سے کھاؤ. اور کھانے کا ذکر کیا گیا ہے, جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ شیطان کھاتے ہیں, یا جو کھانا پھینکا جائے وہ بھی شیطان کھاتے ہیں, یعنی جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے, اور اگر بھول جائے تو بعد میں جب یاد آئے بسم اللہ ہی اول ہو و آخر ہو کہا جائے. صرف بسم اللہ کا ذکر ملتا ہے صحیح حدیث سے, اور بسم اللہ ہی اول ہو و آخر ہو کا ذکر ملتا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا کا صحیح حدیث سے ذکر نہیں ملتا. تو بہرحال جس کھانے پر بھی اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا شیطان سے پاک ہو جاتا ہے, اور اگر ہم بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں خدا نہ خواستہ تو اس کا مطلب ہم شیطان کے لیے کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کو اور موٹا تازہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ ہم کو بہکائے. تو لہٰذا ایک تو کھانا ویسٹ نہ کریں, اسراف نہیں ہونا چاہیے, دوسرا کھانا بسم اللہ کہہ کر کھانا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سیرت سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ انگلیوں کو بھی چاٹ لیں آخر میں, اور پلیٹ کو پوری طرح صاف کر کے کھاتے تھے کہ پہچانی نہیں جاتی تھی پلیٹ کی دھلی ہوئی ہے کہ ویسی ہی ہے. اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ بھی شیطان کھا لیتا ہے, جو کھانا پھینکتا ہے وہ بھی شیطان کھا لیتا ہے. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال رکھو اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ, اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اس کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام نہ کر لو. اور جو جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں اسی لیے ہمارے یہاں پر جھٹکے کا گوشت منع ہے. اب کچھ لوگ ہیں اس کو بھی کہتے کہ اچھا, ایکچولی اصل میں کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ اچھا یہ کیا طریقہ بتا دیا کہ اچھا بسم اللہ کہہ کر ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد کھاؤ. تو جب جانور کو بسم اللہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے, اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح سے ذبح کرتے ہیں تو تب ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہوگا, ادروائز وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا نام لو جانور پر, حرمت جان انسانوں کی جان کی تو حرمت ہے ہی, جانور کی جان کی بھی کبھی احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم کو. اب اگر کسی جانور کی انسان کسی جانور کو انسان ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر ہی اس جانور کو ذبح کیا جائے، کیونکہ اللہ کی اجازت سے ہی آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہی وہ اس کا کھولے. اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی اجازت سے ہم ذبح کر رہے ہیں. اور کفار مکہ اصل میں کہا کرتے تھے کہ اچھا یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہم جو مرا ہوا جانور نہ کھائیں، یہ جانور بتوں کے نام پر کا جانور نہ کھائیں. اس سے کہ انہوں نے خود سے خود ساختہ بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو ان وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اچھا اللہ نے مارا تو وہ تو حرام ہے، اور جسے تم مارو وہ حلال ہو گیا، یہ بھلا کیسی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں بات ان کی کتنی، یہی شوگر کوٹڈ باتیں تھیں. یعنی ایسی وہ دلائل پیش کرتے تھے اور ایسی باتیں ساتھ میں لاتے تھے کہ سامنے والا قائل ہو جائے. تو غذا کا انسانی جسم پر بہت اثر پڑتا ہے، انسان کی جسمانی ساخت پر غذا بہت اثر کرتی ہے. جہاں ظاہری پہلو نظر آتا ہے اسی طرح روحانی صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. حلال اور حرام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ کتنے اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ جب ہمارے بچے باہر ملکوں میں پڑھنے کے لیے گئے، یعنی ایک زمانہ وہ تھا، آج سے 50 سال یا 30 سال پہلے کے زمانے کو دیکھ لیں، کہ ویسٹرن کنٹریز میں آپ کو کہیں حلال فوڈ کی کوئی دکانیں نظر نہیں آتی تھی. لیکن ماشاءاللہ کہ آج یہ وہی جو ہمارے مسلمان جب ہماری کنٹریز سے گئے اور وہاں پر جب ان کی ڈیمانڈ بڑھی، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اب ایون جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہے ان کو خود وہاں پر کینٹین رکھنا پڑتی ہے، حلال کینٹین، جہاں پر حلال فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں جیسی ہماری ڈیمانڈ ہوگی لوگ اس حساب سے چلیں گے. اگر ہم ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بھی ان کے رنگ میں رنگ جائیں، تو پھر تو کوئی یعنی مسلمان کی پہچان کیسے ہوگی؟ پھر تو مسلمان جہاں بھی جاتا ہے وہ حلال اور حرام کا فرق واضح رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. لہٰذا جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہی ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جو جھٹکا دے کر جو گوشت ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے. ایون جائز جانور، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جانور ہمارے لیے حلال کیے، چاہے وہ بکری ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو طریقہ کیا کرنا ہوگا؟ جائز طریقے سے ذبح کرنا ہوگا اللہ کا نام لے کر. اور جو دوسرے جانور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں بتا چکا ہے کہ کیا نہیں کھانا ہے، خنزیر ہے اور بہتا ہوا خون ہے، اور وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں وہ سب ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو حلال طریقے سے جو کمایا ہوا رزق ہے اگر وہ کھایا جائے تو وہ نیکیوں میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور واقعی میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اور ہم کو ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے علامہ اقبال کا ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے ان کی سیرت کی کتابوں میں، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ اقبال کی والدہ کو یہ شک تھا کہ ان کے ہسبینڈ کی کمائی میں کچھ ملاوٹ ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ان کے گھر سے جو زیورات ملے تھے ان زیورات سے ایک بکری خریدی، اور اس بکری کا دودھ جو ہے وہ ان کو پلایا کرتی تھی، یا اس کو سیل کر کے جو پیسہ تھا تو وہ ان کو کھلاتی تھی تاکہ حلال غذا ان کو ملے. اور ایسا ہم کو ایک جگہ نہیں کئی واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں کہ حرام کمائی سے پلا ہوا جسم نہ وہ دنیا میں فائدہ مند ہوتا ہے نہ آخرت میں، وہ پھر جہنم سے بچ سکے گا. اور اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ جو لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ یعنی آگ سے بھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے ہم کو باطل طریقے سے مال کھانے سے، اور حلال رزق اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ کھلائے، ہم کو ایسی جگہ رکھے جہاں پر ہم کو حلال کھانا آسانی سے میسر ہو انشاءاللہ. تو جو چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں اور عقل کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور جو چیزیں انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے اور انسان کی عقل کے لیے بھی فائدہ مند ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال دیا ہے. اور فوڈ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، یقین جانیے. جیسے ابھی ایک ریسرچ کچھ عرصے پہلے پڑھنے میں آئی تھی، شائع ہوئی تھی، فاسٹ فوڈ جو آج کل ہم نام سنتے ہیں، فاسٹ فوڈ جو واقع میں مزے میں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ فاسٹ فوڈ کے نقصانات کتنے ہیں؟ اس رپورٹ میں یہی بات بتائی گئی تھی کہ آج ہم جو کہتے ہیں، اور آج ہم کو اپنی نوجوان نسل سے شکایتیں ہیں بہت ساری کہ آج کی ہماری نوجوان نسل اس میں صبر، تحمل، استقامت اور برداشت کی بہت کمی ہے، اور ان کے اندر صبر نہیں ہے، یا پھر وہ یعنی بہت جلدی غصے میں آ جانے والے، لوز ٹیمپر جس کو ہم کہتے ہیں، یا پھر ہائپر ہو گئے آج کل ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی نہ ان کے اندر ایک طرح سے سکون ہے، یا پھر جیسے پہلے کے ہوتے تھے بچے ویسے نہیں ہیں آج کے بچے. کیوں؟ کیونکہ یہ فاسٹ فوڈ کا اثر ہے. تو واقعی میں جو غذائیں آرام سے سکون سے بنتی ہیں، جو گھر میں بنائی جائیں، جو جس میں محبت اور خلوص ہوتا ہے، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جو صحیح سنت طریقے سے کھائی جاتی ہیں بیٹھ کر اطمینان سے، ظاہر سی بات ہے اس کا اثر انسان کے جسم پر ضرور پڑے گا اور اس کی روح پر بھی پڑے گا. اب بھاگتے دوڑتے نکل رہے ہیں، ہاتھ میں بیگ پکڑے ہوئے بھاگ رہے ہیں، کار چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ایک الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں یا الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، سیدھے رائٹ ہینڈ سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ تو پھر جب کھانا نہ سیدھے ہاتھ سے کھایا، نہ بسم اللہ کہہ کر کھایا، نہ پھر اس کو سکون سے بیٹھ کر کھایا، نہ اس کو سکون سے بیٹھ کر بنایا گیا، اور نہ اس میں ماں یا گھر والوں کی محبت شامل ہے، تو بھلا وہ کھانا انسان کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے انسان کبھی کبھی کھا لے باہر کی چیزیں اگر ہے تو، لیکن روزانہ ہی باہر کے کھانے کو معمول بنا لینا یا فاسٹ فوڈ پر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہو جانا، یہ انسان آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے مطلب پھر جسم کس طرح سے پھیل جا رہا ہے لوگوں کا، جو اوبیسٹی کی وجہ سے یہ اور بھی بہت سارے پرابلمس ہیں کہ اتنا عجیب کس طریقے سے جسم پھیل جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہتی پھر، تو اس لیے یہ سب اس کے نقصانات ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے غذا پر بہت زور دیا کہ غذا حلال ہو، اس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، ایون جس طریقے سے حاصل کی گئی ہو وہ بھی حلال ہو۔ تو کھانے کا یہاں پر شدت سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو غذا انسان کے جسم پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو حلال طریقے سے رزق کمانا نیکیوں میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور نیک کام کرنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو کھانے کے تعلق سے بہت اس میں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے۔ آیت 120 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک کام کو وہ ملتا ہے کال کہ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اچھا یہ گوشت وغیرہ کھانا یہ تو رغبت والی چیزیں جو ہم کو پسند ہے، تو کیوں نہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، جو جانور پر اللہ کا نام لے لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا تو لہٰذا وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم زبردست اس کو اپنے پر حرام نہ کر لو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں بھی ہمارے اسلام میں بہت سارے کچھ ایسے طبقے پیدا ہوئے یا ایسے فرقے پیدا ہوئے صوفی قسم کے یا رہبانیت کو فالو کرنے والے، تو ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ جو بھی انسان کو جو چیزیں لذت بخشتی ہیں، جو چیزوں سے انسان خوش ہوتا ہے یا اس کا دل خوش ہوتا ہے یا اس کا نفس خوش ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر حرام کر لو۔ یعنی تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی جائز چیزیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔ یہ کانسیپٹ شیطان نے انسان کو دے دیا۔ پھر لوگوں نے کیا کیا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 40-40 دن تک لوگ کھاتے نہیں تھے، صرف پانی یا کچھ اس طرح کی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری روحانی ترقی کے لیے کھانے پینے سے رکے رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کر دیے ہیں اور وہ تم سے اس بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تم مشرک ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جائز چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، زبردستی اپنے نفس کو مارنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور یہی ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ شیطان نے مشرکوں کو یہ بات سجھائی تو وہ کہا کرتے جسے اللہ نے مارا وہ تو حرام ہے اور جسے تم مارو وہ حلال ہے، یہ کیسے؟ تو شیطان اسی طرح اپنے ماننے والوں پر باتیں القا کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے جائز رکھی ہے وہ کھایا وہ استعمال کی جائے، اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا جو جائز لذتیں ہیں اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے۔ آپ کھائیں لیکن اسراف نہ کریں، کیونکہ کھانے پینے کی بات تو کی گئی ہے لیکن کیونکہ یہ انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی صحت اور تندرستی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ مومن بہت پسند ہے جو توانا اور تندرست ہو بنسبت کمزور مومن کے، کیونکہ جو تندرست مومن ہوگا وہ زیادہ کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے طاقتور مومن زیادہ پسند ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو طاقتور بنائیں اور بلا وجہ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حلال کی ہیں۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے چلے جاتے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو پیچھے بات آئی تھی کہ کھلے اور چھپے گناہ کی بات کی گئی، تو ظاہری گناہ وہ یعنی کفر اور شرک، یعنی شیطان نے اس طرح سے بہکا دیا ان کو کہ وہ کفر اور شرک میں پڑے رہتے ہیں، اور ہر بستی کے بڑے لوگ ان کو ہم نے ان مجرموں کا ساتھی اور مددگار بنا دیا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی پروٹیکشن کرنے والا ہوتا ہے۔ شیطان نے ایسے لوگوں کو کیپچر کر رکھا ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو کھلے اور چھپے گناہ کون سے ہوں گے؟ کھلے گناہ وہ ہے جو ظاہری گناہ ہے، کفر اور شرک، اور باطنی گناہ جسے دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں، جیسے کہ بغض ہے، بے غین دعات، بغض اور تکبر. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بستی کے بڑے مجرم جو وہاں پر فریب کا جال پھیلاتے ہیں، ہر طبقے میں اور ہر شہر میں یا ہر بستی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایلیٹ کلاس قسم کا طبقہ ہوتا ہے. ہر ایک کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے فیشن عام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے معاشرے میں جو لوگ وہ کریں وہی لوگ معاشرے کے لوگ کرتے ہیں، جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ اپنا حال حلیہ بدلتے ہیں یا رہن سہن بدلتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹرز قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایکچولی اکثر ان کی اکثریت تو نافرمانوں کی ہوتی ہے، یعنی یہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں. تو لہٰذا اسی لیے بہت سارے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اس لیے لوگ انہی کے جال میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر بستی میں ہم نے ایسے بڑے بڑے مجرم ہیں جو کہ مکر و فریب کا جال پھیلاتے ہیں، اور یہ حالانکہ دراصل خود ہی دھوکہ کھا رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. سبحان اللہ. واقعی میں سب سے پہلی بات تو یہاں پر اصل میں بتائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا سینہ کھولتا ہے، یعنی وہ فراخ دلی کے ساتھ پھر اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کوئی وہ یعنی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا، اور جب سچائی اس کے سامنے آتی ہے اسلام کی تو وہ اس سچائی پر بالکل آمننا و صدقنا کہتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. یہ ہے سینہ کھولنا اسلام کے لیے، جیسے کہ صحابہ اکرام تھے. آپ دیکھیں جیسے ہی اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کے سامنے اسلام پیش کیا فوراً قبول کر لیا. پھر ابوبکر صدیق کے ذریعے سے کتنے لوگوں نے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 22 لوگوں نے، 22 صحابہ نے ابوبکر صدیق کے کہنے پر اسلام قبول کیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول آئے تو آپ دیکھیں وہ پہلے سے تصدیق کیے بیٹھی تھی مسئلے کے، فوراً ان کو تصدیق کے لیے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے کر گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس. یعنی ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. اسی طرح سے جتنے دوسرے صحابہ کرام ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ بچے ہی تھے، یعنی ابھی وہ ینگ تھے بالکل، لیکن جیسے ان کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے فوراً قبول کر لیا. زید بن حارثہ انہوں نے قبول کر لیا. پھر ہم کو نظر آتا ہے صحابہ کرام دوسرے لوگوں میں، کہ جیسے مثال کے طور پر جو ایک صحابی تھے اور یہ جو قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے وہ صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے یعنی وہ طواف کے لیے یا عمرہ کے لیے آئے تھے وہ، لیکن کفار مکہ نے ان سے کہا کہ یہاں پر ایک جادوگر شخص ہے اور وہ اپنے سحر میں اس کی باتیں ایسی ساحرانہ اثر رکھتی کہ وہ اپنے کلام سے سب کو اس کے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے، تم ان کی بات بالکل نہ ماننا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں پہلے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر طواف کرتا رہا تھا کہ اس شخص کی بات میرے کانوں میں نہ پڑے، لیکن جیسے ہی مجھے پھر خود ہی احساس ہوا کہ کیوں نہ میں بات سن لوں، میں کوئی بے وقوف تو ہوں نہیں کہ میں کسی کی باتوں میں آ جاؤں گا، بات سنوں گا، اگر اچھی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے ریجیکٹ کر دوں گا. لہٰذا وہ اللہ کے رسول کی تلاش میں نکل پڑے، اور کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر گئے اللہ کے رسول کے پاس. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کو پیش کیا تو وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے. جس کے دل میں ذرا سی بھی رمق ہوتی ہے ہدایت کو طلب کرنے کی، جس کے دل میں ذرا سی بھی خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے ہدایت کو حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. اور یہی بات پھر اسلام لانے کے بعد اور نیکی کرنے کی توفیق ملنا بھی ہے. جس کو ہم سورہ عنکبوت میں پڑھتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا، پھر ان کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے الحمدللہ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے اس آیت سے ملتی جلتی کہ مَن يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور یہ صحابہ اکرام کی مثال ہمارے سامنے ماشاءاللہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں کئی واقعے ہیں. تو اسلام کی روشنی کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے اور جہالت کو اندھیرے سے اور موت سے تشبیہ دی گئی ہے. تو کافروں کو ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی جو اسلام قبول کرتے سمجھے وہ روشنی میں آ گیا، اس کو ایک صحیح راہ مل گئی، اور جو اسلام جس نے قبول نہیں کیا تو وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کفر اور ضلالت کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا دل، یعنی ہم اس آیت سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہے، الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں. یعنی ہم اپنے بارے میں سوچیں، آپ اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا سینہ کیسے اسلام کے لیے کھلے گا؟ اور مزید تو میرا دل کہاں لگتا ہے؟ اسلامی محفلوں میں، اسلامی مجلسوں میں میرا دل لگتا ہے، یا بازار میں، یا فحش محفلوں میں زیادہ دل چاہتا ہے جانے کو؟ تو اس سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا دل الحمدللہ اللہ کی باتوں میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمارا دل لگتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ الحمدللہ ہمارا سینہ اللہ تعالیٰ نے مزید اور نیکیوں کے لیے کھول دیا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ کھولتا تو پھر ہمارا دل اس طرح کی مجلسوں میں نہ لگتا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنا جائزہ لیں، اور دیکھیں کہ ہم کہاں تک ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کرے گا، خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کہ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بلا وجہ کبھی کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ اس بستی والوں کو متنبہ نہ کر دیا جائے، ان بستی والوں کو آگاہ نہ کر دیا جائے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پہلے اوپر ان لوگوں کی بات کی گئی جن کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں زندگی صحیح طریقے سے گزاری تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری تھی. اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرمانے کے گھیر کر جمع کرے گا. آپ دیکھیں کیسے فرق ہے جملوں میں، کہ اوپر کہا گیا تھا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو وہ دنیا میں اختیار کرتے رہے ہیں. کتنا ریسپیکٹ فل انداز ہے ماشاءاللہ. اور نیچے آپ دیکھیں کہ ان کو گھیر کر جمع کیا جائے گا، وہ یوم یحشرہم جمیعا، گھیر کر جمع کیا جائے گا، یعنی کوئی عزت نہیں دی جائے گی ان کو. اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ اے گروہ جن و انس، یہ وہ لوگ ہوں گے گروہ جن و انس جنہوں نے لوگوں کو بہکایا تھا، جنہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹایا تھا، جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا تھا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے. تو ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گیا کہ اے گروہ جن و انس، تم نے تو بہت لوگوں پر ہاتھ صاف کیا ہے، تم نے بہت لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، تم نے بہت لوگوں کو بہکایا. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا. یعنی وہ صرف اپنے جرم کا اقرار نہیں کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو بلایا تھا، دعوت دی تھی ان لوگوں کو، لیکن وہ خود اس کے طلبگار تھے، وہ خود چاہتے تھے کہ اس برائی کی طرف آئیں. تو پہلے والے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت، جہاں ہر انسان ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور امن میں ہوگا. اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن اور شیاطین جنہوں نے ایک دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا، ایک دوسرے کو فریب دیا ہوگا اور خواہشات نفس میں مبتلا رہے ہوں گے، اور وہی لوگ ان کے ساتھی بنے ہوں گے جو خود بھی اس دھوکے کی طرف جانا چاہتے تھے اور خود بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو ہم کو اختیار دیا تھا کہ ہم لوگوں کو بہکائیں، لیکن یہ لوگ خود بہکنا چاہتے تھے، یہ لوگ خود اس برائی کی طرف آنا چاہتے تھے، لہٰذا اے اللہ تعالیٰ ہم دونوں نے خوب استعمال کیا ایک دوسرے کو، یعنی کوئی ایک قصوروار نہیں ہوگا بلکہ دونوں قصوروار ہوں گے۔ اور اس وقت ان کو ان کے سامنے بتا دیا جائے گا کہ اب تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں مگن تھے اور انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، لہٰذا وہ تباہ اور برباد ہو کر رہیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 132، وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی اب اگر کوئی سامنے والا بات نہیں مانے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اپنے کام کو جاری رکھا جائے تاکہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں، اور جو سامنے والا نہیں مان رہا ہے تو وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بظام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے ہیں یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب یہاں پر ایکچولی یہ مشرکین اس زمانے میں مجاور ہوا کرتے تھے بتوں کے، اور یہ جو مجاور ہوتے تھے ان لوگوں نے خود ساختہ حصے مقرر کر دیے تھے، اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت ساری باتیں۔ اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے سیرت کی کتابوں سے کہ مشرکین مکہ نے خاص طور سے اپنی دیوی دیوتاؤں کے لیے حصے مقرر کر دیے تھے، کہ جب بھی کوئی پھلوں کی پیداوار آتی یا کوئی اناج یا کوئی غلہ آتا تو کہا جاتا کہ اس میں جو سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے، سب سے اچھا جو اناج ہوتا ہے، سب سے اچھے جو پھل ہوتے، پہلے بتوں کے لیے نکال دیے جاتے، اور پھر خود سے پھر حکم لگا لے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ نکالتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حصہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پہنچتا، لہٰذا وہ بھی بتوں کے لیے ہو جاتا۔ اور اب آپ کو تو معلوم ہے کہ کیا بت، یہ جو مٹی کے بنے ہوئے بت تھے، جو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر جو انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے، خود کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر صفا مروہ پر بھی بت نصب کر رکھے تھے، تو صاف اور نائلہ کا بت وہاں پر تھا، پھر لات اور عزا، یہ سب نام یہاں پر ہم کو ملتے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ملتے ہیں ہم کو۔ تو یہ جو بت تھے تو آپ خود بتائیے کہ یہ بت بھلا کھا سکتے ہیں، کہ یہ بت بھلا وہ چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ مٹی کے بنے ہوئے بت، یہ تو ان کو تو کچھ شعور ہی نہیں ہے، ان کو تو کچھ احساس ہی نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو بتوں کے نام پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے تو وہ کس کو ملتے تھے؟ آپ بتائیں، سوچیں، خود ہی غور کریں کہ کیا بت استعمال کرتے تھے وہ چڑھاوے، یا بت استعمال کر سکتے ہیں، یا آج قبر والوں کے لیے بھی جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں کیا وہ قبر والے استعمال کرتے ہیں وہ چادریں، وہ پھول، وہ کھانے، یا جو بھی کچھ چڑھائے جاتے ہیں ان کے نام سے؟ تو آپ خود ہی سوچئے کہ پھر یہ کس کو جاتے ہیں۔ تو خود ساختہ ان لوگوں نے خود سے ہی دعوے کیا کہ یہ بتوں کا حصہ ہے اور یہ اللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی بتوں کو دے دیا، اور جو اچھا ہوتا تھا وہ تو بتوں کے لیے رکھتے تھے اور جو برا سا ہوتا تھا وہ اللہ کے لیے، اور پھر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہنچتے نہیں، لہٰذا وہ بھی خود ہی لے لیتے تھے، یعنی ہر چیز خود ہڑپ کر لیتے تھے۔ تب ہم خود سوچے کہ شیطان نے کیسے بہکا دیا، اور شیطان نے کیسے ان کے دلوں پر یہ بات ڈال دی کہ بتوں کے نام سے لو، لیکن فائدہ اصل میں کس کو پہنچے؟ اب آپ خود جانتے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ تو بہرحال وہ جو کہا تھا نا کہ بتوں کو تجھ سے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ واقعی میں کہ آج بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں، لیکن یہی تو پھر بت کو پوجنا ہوا، یہ بتوں کی پوجا ہوئی۔ ایک ابو ہریرہ کی روایت ہم کو ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ یہ لوگ جو حصے لیتے ہیں، یہ جو حصے رکھتے ہیں بتوں کے لیے، تو میں اس سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ جس نے میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے غیر کو میرے ساتھ حصے دار بنایا، تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل سے دونوں سے بری ذمہ ہوں یا اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ شرک سے بے نیاز ہے، بیزار ہے شرک سے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے بھی بیزار ہے، اور جو جس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اس سے بھی بیزار ہے، یعنی بتوں سے بھی بیزار ہے اور بتوں کو پوجنے والوں سے بھی بیزار ہے۔ اور جیسے وہ کسی نے بہت اچھا جملہ لکھا تھا نا کہ پہلے زمانے کے بت کھڑے ہوتے تھے، نصب کیے جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے بت لیٹے ہوئے ہیں۔ کیسے بتائیے، آج کل کیسے لیٹے ہوئے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے جو قبروں میں موجود ہیں نا؟ تو اس زمانے کے بت کھڑے ہوتے تھے، نصب ہوتے تھے، اور آج کے زمانے کے بت لیٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ہر پیداوار میں سے اپنے بتوں کا حصہ مقرر کر رکھا تھا، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بتوں کا حصہ پہلے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک اور قبیح رسم ہمارے یہاں پر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شادی جب ہوتی ہے دلہا دلہن کی، کہتے کہ سب سے پہلے ان کو درگاہ پر لے کر چلو یا فلاں مزار پر لے کر چلو۔ تو اپنے گھر لانے کی بجائے دلہن کو وہاں درگاہ پر اور مزاروں پر لے جایا جاتا ہے۔ پھر جب دلہن گھر میں آتی ہے تو کچھ اس سے شگون لے بھی لیتے ہیں کہ اچھا، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کیا، تو اس کو بکرا وارا جاتا ہے یا صدقہ دیا جاتا ہے، یا پھر پیروں سے چاول گرائے جاتے ہیں، دودھ گرایا جاتا ہے تاکہ برکت گھر میں آئے، نعوذ باللہ۔ یہ تو ایک بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے کہ جو فوڈ کھانے کا ہے، غذا، آپ اس کو پیروں سے گرا رہے ہیں، تو یہ تو ہندوانہ طریقہ ہے اصل میں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے۔ عنقریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا، انہیں جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ یعنی آپ دیکھیں، شیطان نے ان کے دل میں جو بات ڈال رکھی تھی کہ اولاد کو قتل کرنا وہ سمجھتے تھے کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ عرب میں اس وقت عام رواج تھا قتل کرنا بچوں کو۔ اور اس وقت عرب میں تین صورتیں رائج تھیں قتل کی۔ ایک تو یہ کہ لڑکیوں کا قتل اس خیال سے کر دیتے تھے وہ لوگ کہ ان کا کوئی داماد نہ بنے، یا قبائلی جو لڑائیاں ہوتی تھی تو اس میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑ جائے لڑکیاں، اور اس کی وجہ سے ان کو آر اٹھانا پڑے، تو اس وجہ سے وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر بچوں کا قتل، یعنی نارملی بچوں کا قتل، وہ اس خیال سے کرتے تھے کہ ان کی پرورش کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ بار نہیں اٹھا سکیں گے، اور ان کو لگتا تھا کہ ذرائع معاش کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، لہٰذا ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ اولاد کو قتل کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر عدم توکل آپ دیکھیں ان کا۔ اور تیسرا کانسیپٹ یہ تھا، یا اس زمانے میں طریقہ تھا، کہ بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھا دینا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ مجھے کنواں مل جاتا ہے زمزم کا، تو بتوں سے دعا مانگی تھی، انہوں نے بتوں سے کہا تھا کہ میں ایک بیٹا، اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیری نظر کر دوں گا، یعنی اس کو قربان کر دوں گا۔ تو یہ عام کانسیپٹ تھا اس زمانے میں، بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی بلی دینا، اپنے بچوں کی جان دے دینا۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا تھا، اور گو کہ وہ واقعہ ضعیف ہے، لیکن ایکچولی اس پر ہم کو سیکھنے کو بہت ملتا ہے اس واقعے سے۔ یعنی اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ جو دریائے نیل تھا کہا جاتا ہے، وہ سوکھنے لگا، یا اس میں پانی کی کمی ہو گئی، اس کی روانی میں کمی ہو گئی۔ تو اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں کے مصر کے گورنر تھے، تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ اے امیر المومنین، یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دریا کی روانی کم ہو گئی ہے، اور چونکہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہاں مصر کے لوگ، آپ کو تو معلوم ہے مصر میں بہت زیادہ شرک اور بت پرستی پائی جاتی تھی، تو یہ مصر کے لوگ پہلے یہاں پر ہر سال ایک لڑکی کی بلی دیا کرتے تھے، یعنی لڑکی کی جان، اس کو دلہن کی طرح بنا سنوار کر سجا کر اس کو دریا میں پھینک دیا جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پانی کے دیوتا کو خوش کر دیا ہے، لہٰذا یہ سال بھر دریا رواں دوا رہے گا، اچھے سے بہتا رہے گا۔ تو اے امیر المومنین، یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں بلی نہیں دی گئی، لڑکی کی قربانی نہیں دی گئی، لہٰذا یہ دریا سوکھ گیا ہے۔ حالانکہ عمر بن عاص جو تھے وہ بھی شرک کے بہت خلاف اور بیزار تھے اس سے، لیکن انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں سے خط لکھا کہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو سامنے بلایا جائے اور یہ خط میرا اس دریا میں ڈال دیا جائے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے خط میں لکھوایا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے نہیں بہتا تو ہم کو تجھے خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اسی طرح سوکھ جا۔ اور کہا کہ یہ خط سب کے سامنے دریا میں ڈال دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ خط دریا میں ڈال دیا گیا اور دریا روانی سے بعد میں بہنے لگا۔ تو بہرحال کہاں تک یہ قصہ صحیح ہے واللہ عالم، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے پہلے سے کہ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی کی قربانی دینا، کسی کی بلی دینا، اور یہ جو بلیک بکرے کو جو دیتے ہیں نا صدقہ، یہ کانسیپٹ سیم ایز اٹ از اسی کی کاپی ہے اصل میں۔ کہ کہتے ہیں جان کا صدقہ دے دو، جان کا صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا آپ خود بتائیے، یہ جملہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ جان کا صدقہ، آپ پیسہ دیں، آپ کھانا کھلائیں کسی کو، آپ گوشت خرید کر لائیں شاپ سے اور اس کا کھانا بنا کر کھلائیں، تو یہ جان کا صدقہ کالا بکرا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ جان کا صدقہ بلیک مرغی کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ اور اگر ایسے جان کا صدقہ دیا جاتا، کہتے کہ اچھا فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک صدقہ بکرا صدقہ دے دو تاکہ جان بچ جائے۔ یعنی کانسیپٹ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے، کہ ادھر بکرے کی جان جائے گی تو ادھر ہمارے بچے کی جان بچ جائے گی، یا ہماری جان بچ جائے گی، یا ہم پر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ تو ٹھیک ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے لیکن بکرا بلاؤں کو نہیں ٹالتا۔ اور پھر اگر آپ کو قربانی دینی ہے تو آپ اونٹ کی قربانی کیوں نہیں دیتے، آپ گائے کی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے یہ کانسیپٹ جو بکرے کا جو کانسیپٹ ہے، ایکچولی بکرے کا کانسیپٹ ہے ہی بلاؤں کو ٹالنے، یعنی اس کے لیے، یعنی پہلے زمانے میں خود ہندوستان میں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلی دی جاتی تھی، اور جب کوئی انسان ان کو نہیں ملتا تو وہ جانوروں کی بلی دیا کرتے تھے، تو یہ وہی کانسیپٹ ہے۔ اور اگر جان کا صدقہ بکرا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے، آج تو کسی کی موت ہی واقع نہ ہوتی، سب لوگ زندہ ہوتے۔ کیا بھلا کوئی مرنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہم جان کا صدقہ بکرا دے رہے ہیں تاکہ ہم زندہ بچ جائیں، لیکن موت تو جس کو جب آنی ہے، یعنی نعوذ باللہ، اتنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں، یعنی موت اور زندگی کو ہم اس بکرے سے منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ تو بہرحال آپ کو جتنے بکرے ذبح کرنے اور جتنی قربانیاں دینی ہیں، آپ 10 تاریخ کو یوم النہر، جس دن قربانی کی جاتی ہے نا، جو عید قربا ہم جس کو کہتے ہیں، سال بھر کی قربانیاں اسی ایک دن کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ جو بیچ میں جو قربانیاں دی جاتی ہیں نا، صرف یہ وجہ سے کہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، تو وہ پھر بکرے کی قربانی نہیں دیں۔ آپ کھانا کھلا دیں، آپ صدقہ دیں، لیکن قربانیاں جتنی بھی کرنی ہے وہ یا تو عقیقے کے دن کی جاتی ہیں جب بچے کا عقیقہ ہو، یا پھر عید قربان کے دن کی جاتی ہیں، وہ 3 دن آپ کے پاس ہے یا 4 دن آپ کے پاس ہے، ان 3 دنوں میں جتنی چاہے قربانیاں کریں۔ تو بہرحال یہ اس زمانے میں کانسیپٹ تھا کہ وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے یا بچوں کو دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی قتل کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، ان کا وہ بڑے بیٹے تھے، تو جب ان کے جب اللہ کے رسول کے دادا نے اپنے بڑے بیٹے کو قتل کر، یعنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، جب ان کی بات پوری ہو گئی، ان کا کام پورا ہو گیا، تو انہوں نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے، تو ان کے ننیال والے بیچ میں آ گئے تھے کہ ہماری بیٹی کے بیٹے کو کیوں آپ اس کی بلی دے رہے ہیں، اس کی قربانی دے رہے ہیں، آپ کوئی اور بیٹے کو دیں۔ تو پھر وہ قرآن ڈالا گیا، کاہینہ کے پاس گئے وہ لوگ کہ آپ کیا کریں ہم، تو اس نے کہا تھا کہ اچھا ادھر عبداللہ کا نام ڈالو اور ایک طرف قرآن میں 10 اونٹ ڈالو۔ 10 اونٹ سے شروعات ہوئی تھی، جب بھی ڈالتے جاتے تو ہمیشہ عبداللہ ہی کا نام نکلتا، لیکن پھر جب 100 اونٹ ڈالے گئے ایک طرف اور ایک طرف عبداللہ کا نام، تو پھر 100 اونٹ نکلے، تو تب سے پھر جو انسانی جان کی جو دیت تھی وہ 100 اونٹ قرار پائی، اور وہ ابھی تک بھی ہے سمجھے۔ تو پھر اس وقت عبداللہ جو تھے اللہ کے رسول کے والد، ان کو بچا لیا گیا، ان کو قربان نہیں کیا گیا، اور 100 اونٹوں کی قربانی دے دی گئی۔ تو یہ کانسیپٹ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے خوشنما بنا دیا ان کے قتل کا اولاد کرنا ان کے لیے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو جانوروں کو انہوں نے خود ساختہ طریقے سے، کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، کچھ کو حرام کر لیا تھا، اور کچھ جانوروں کو کہتے تھے وہ لوگ کہ ان کی پیٹھ سواری کے لیے حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، سوری، انہوں نے بتوں کے لیے اس کو مخصوص کر دیا تھا، اور کہتے کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں، یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں سے باخبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ کلو من ثمره اذا اسمر واعطوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے, کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں, زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں, کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھیلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو, اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و باربرداری کا کام لیا جاتا ہے, اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں, اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر اور مادہ ہیں, 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ, یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ, یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اب انہوں نے خود ساختہ چیزیں جو اپنے اوپر حرام کر لی تھی اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا, اور پھلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ یہ جو پھل ہیں, زیتون, انار, اور جو بھی پھل اللہ تعالیٰ نے دیے, کچھ تو مشابہ ہیں اور کچھ مختلف ہیں, اور کھاؤ اور ان کی پیداوار جبکہ یہ پھیلیں, اور اللہ کا حق ادا کرو جبکہ ان کی فصل کاٹو. تو یہاں پر آتا ہے وَآتُوا حَقَّ يَوْمَ حَصَادِهِ. تو یہ زکات کے بارے میں اصل میں کہ یہاں پر زمین کی پیداوار پر جو زکات ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو زمین کی پیداوار کی زکات کے لیے جو حکم ہمیں ملتا ہے, اور اللہ کے حق سے مراد یہاں پر صدقہ ہے, فرض صدقہ یعنی زکات, جو اللہ تعالی کے نام پر فصل کاٹنے پر فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا. تو زرعی پیداوار میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زکات سال قمری سال گزرنے پر زکات فرض ہوتی ہے ہم پر اگر ہم صاحب نصاب ہوں, لیکن یہاں پر زمین کی پیداوار پر سال کی شرط نہیں ہے, بلکہ جب فصل کاٹی جائے گی یا پھل توڑا جائے گا تو تب زکات ادا کی جائے گی. تو گندم یعنی گیہوں, جو, منقہ, کھجور, چاول, چنے, جوار, باجرہ, مکئی, جتنی بھی جو غلے کی قسم کی چیزیں ہیں ان سب پر زکات ہے. پھر غلے کی پیداوار اگر 5 وسق یا 900 کلو گرام سے کم ہو تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کھیتی ہے اور اس کھیتی میں 500 کلو گرام کوئی اناج پیدا ہو رہا ہو تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے. 5 وسق سوری 900 کلو گرام ہوتا ہے, تو 900 کلو گرام سے اگر کم پیداوار ہو رہی ہے تو اس پر کوئی زکات نہیں. ہاں 900 کلو گرام سے زیادہ ہے اگر تو پھر اس کے اوپر زکات دینی ہوگی. اب دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں. پھر ایسی سبزیاں جو جلد خراب ہو جاتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے, یعنی سبزیوں پر زکات نہیں ہے. پھر دوسری بات ہم کو پتا چلتا ہے کہ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو بارانی والی زمین سے زکات اگر ادا کرنی ہوگی, یعنی جس پر بارش کے پانی سے جو زمین سے اعراب ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ آپ کو زکات دینا ہے. اور جو آبپاشی یعنی جو آپ نے مصنوعی ذرائع اپنے پانی کے استعمال کیے ہیں تو اس زمین سے 20واں حصہ دینا ہے. کتنی آسانی آپ دیکھیں. پھر خشک پھلوں کے لیے سوری جو پھل ہوں گے درخت پر اس کے لیے قرض کا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ اندازہ لگایا جائے گا کہ اچھا یہ پھل سوکھنے کے بعد کتنے کلو ہو جائیں گے. پھر اس سے جو فریش پھل آپ کے پاس آئیں گے, فروٹس آئیں گے, تو اس سے پچھلے سال کے جو سوکھے ہوئے پھل تھے اس سے زکات نکالی جائے گی. یعنی مثال کے طور پر ابھی آپ کے پاس سمجھے انگور آ رہے ہیں بہت سارے, ابھی انگور کا اندازہ لگایا جائے گا کہ انگور سوکھنے کے بعد کتنے کلو رہ جائیں گے. تو پھر اس کے حساب سے اس کا 10واں حصہ آپ دیں گے, یعنی عشر آپ اس کا دیں گے کشمش کی صورت میں. کشمش سے آپ اس کی زکات نکالیں گے جو خشک پھلوں سے دیں گے, جیسے اخروٹ ہے, بادام, خوبانی, مونگ پھلی, کشمش وغیرہ ہے. تو اس لیے یہ زمین کی پیداوار کے لیے زکات کا یہ الحمدللہ کانسیپٹ دیا گیا ہم کو, اور یہ طریقہ بتایا گیا ہے. اور جو نارمل زکات ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں پڑھیں گے جب ہمارا آگے پارا آئے گا انشاءاللہ. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے زمین کی پیداوار کی زکات کا. اللہ کرے کہ ہم کو صحیح طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہماری زمینوں میں, اگر کسی کے پاس کھیتیاں ہیں تو ہم کو اس کو ادا کرنے والا بنائے انشاءاللہ. پھر اسراف سے بچنے کی بات کی گئی کہ انہ لا یحب المسرفین. تو اسراف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں ایسا بھی نہ دے دو کہ خود محتاج ہو جاؤ, یا کسی گناہ کے کام میں خرچ کرو, یا پھر اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرو. یہ تینوں چیزیں اسراف میں آتی ہیں. تو یہ بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسراف مطلب یہ نہ ہو کہ اتنا دے دو کہ پھر تم خود ہی دوسروں سے مانگنے والے بن جاؤ, تو ایسا بھی نہیں دینا ہے. یا پھر کسی گناہ کے کام میں اپنا مال لگانا وہ بھی اسراف ہے، اور اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ بھی اسراف ہے. اور یہ ان جانوروں کے نام آئے ہیں یہاں پر جن جانوروں کو ان لوگوں نے اپنے لیے حلال اور حرام کر لیا تھا، اور بہت سارے اتنی اوٹ پٹانگ چیزیں انہوں نے کر دی تھی کہ خود سمجھ میں نہیں آتا، نہ وہ خود سمجھ سکتے تھے نہ دوسروں کو سمجھا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ جب یہ چیزیں حرام کی گئی تھی، تو تم اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے جھوٹ کیوں گھڑتے ہو، اور اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کیوں کہتے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، تو لہٰذا یہ غلط ہے، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دو. تو یہ زمین کی جو پیداوار ہے اور اس کی جو زکات ہوگی، تو اس کی فصل کٹنے پر دی جائے گی. جب فصل کاٹی جاتی ہے، جب زمین کی زکات نکالی جاتی ہے، چاہے وہ پھل ہوں چاہے وہ گیہوں اناج وغیرہ ہوں، تو اس طرح سے اس کی زکات نکالی جائے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کی کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کی کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر اصل میں ہم کو بتا دیا گیا کہ اصل تو جو چیزیں کھانے کی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بتا دی، یعنی جو حلال چیزیں وہ سب واضح ہیں، اور کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو حرام ہے وہ کیا ہے، کہ مردار نہیں ہونا چاہیے، اور بہایا ہوا خون نہ ہو، اور سور کا گوشت یہ ناپاک ہے، یا پھر ایسا ہو کہ جو کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جانور تو حلال ہو لیکن اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، کسی آستانے پر، یا کسی پیر بزرگ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا تو وہ جائز نہیں ہے. ہاں، مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے کہ جب انسان کی جان جانے والی ہو، اس صورت میں وہ اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے اور اس کے دل میں نافرمانی کی خواہش نہ ہو، بلکہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہا، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے. آیہ 146، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. کیونکہ یہ اہل یہود ایکچولی مسلمانوں پر اعتراض اٹھایا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ اچھا بھلا یہ بنی اسرائیل میں تو یہ چیزیں حرام تھی، تمہارے لیے کیسے حلال ہو گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تورات لے کر آؤ، یعنی کچھ آیتوں میں ہم دوسری جگہ پڑھیں گے کہ ٹھیک ہے تم تورات لاؤ، اور کہاں لکھا ہے تورات میں بتاؤ کہ فلاں فلاں چیز حرام تھی، تو تم نے خود ساختہ چیزیں تو خود حرام کر لی تھی، یا کچھ چیزوں کو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے حرام کر دیا گیا تھا، اور وہ صرف تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کیا گیا تھا، ادروائز نہیں. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو، تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ایکچولی یہ چیز کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہ رہا ہے تو لہٰذا ہم کر رہے ہیں، یہ جملے آج بھی بہت سارے مسلمان بھی آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے. اور شروع زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جو قدریہ فرقہ تھا، اور اس کے رد کے طور پر ایک جبریہ فرقہ پیدا ہوا، اور یہ دونوں بھی فرقے حد سے گزر جانے والے فرقے تھے، اور انہوں نے اپنے یعنی عقیدے میں خرابی پیدا کر لی تھی. یہ جو قدریہ فرقہ تھا کہتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی جب ہی ہم کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قدرت کا بہانہ بنا کر، تقدیر کا بہانہ پیش کر کے خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور گناہ کے لیے جواز پیش کرنا سب سے بڑی نافرمانی ہے، یہ عقیدے کو بگاڑ دیتی ہے. اور یہ قدریہ اور جبریہ فرقہ پیدا ہوا تھا شروع میں، یہ اپنی موت آپ مر گئے. امام محمد ابن سیرین کا جو دور تھا اس زمانے میں ان کا ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایسے قدریہ فرقے کا ایک شخص آیا تھا، اور ان کے پاس اتنے دلائل ہوتے تھے، بہت زیادہ دلائل دیتے تھے سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے. تو محمد ابن سیرین کے پاس جب وہ شخص آیا اور وہ قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، تو جیسے انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کان بند کر لیے. اس شخص بیٹھا رہا، کہنے لگا کہ میں کچھ سوال کرنے آیا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیں، لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہی نہیں نکالا. کہا رہے تھے کئی دیر بیٹھ کر جب وہ شخص چلا گئے تو انہوں نے کان سے ہاتھ نکالا تھا جو ان کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اسٹوڈینٹس، انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے کیوں اپنے کانوں میں ہاتھ ڈال لیا، آپ اس کو ہو سکتا آپ سمجھاتے تو وہ آپ کی بات سمجھ جاتا، آپ اس کو صحیح جواب دیتے. کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہوا کہ اس کی باتیں سن کر کہیں میں قائل نہ ہو جاؤں یعنی تقدیر کے تعلق سے، لہٰذا میں نے اس کی باتوں کو سننا ہی گوارا نہیں کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کتنے انٹلیکچوئل تھے اور کتنے دلائل وہ رکھتے تھے اپنے پاس کہ سامنے والے کو بڑے بڑے علماء کو وہ قائل کر دیا کرتے تھے، اور علماء اس کی وجہ سے گھبراتے تھے کہ کہیں ہم ان کی باتوں میں نہ آ جائیں. اور واقعی میں شیطان اسی طرح سے بہکاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کئی لوگوں کے دلائل، آج مسلمانوں کے بہت سارے بہانے تھے، کیا کریں اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق نہیں دی نماز پڑھنے کی، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تو ہم ضرور نماز پڑھتے، کیا کریں اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق نہیں دی تقدیر میں ہمارے ایسے لکھا تھا، بس تقدیر کا بہانہ بنا کے ہر کام اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں اور عمل سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہتے کہ کیا کریں ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور خود کوئی محنت کوئی جدوجہد کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تقدیر کا بہانہ بنانا اور پھر تقدیر کو مورد الزام ٹھہرانا اور گناہ کے لیے جواز پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال میں جبر نہیں کیا، انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اس بات سے انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو حق سے دشمنی رکھتا ہو، یعنی ہمارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں رکھ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برائی کو بھی بتا دیا کہ برائی کے نقصانات کیا ہیں اور اچھائی کو بھی بتا دیا کہ اچھائی کے فائدے کیا ہیں. اب انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے، اب اس کو چونکہ اختیار ہے اور اس پر جبر نہیں کیا گیا تو لہٰذا اسی لیے اسے پوچھ بھی ہوگی، اسی لیے اسے سوال کیا جائے گا اور اس کو پھر جزا اور سزا ملے گی. اور یہ جملہ خاص طور سے قابل غور ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کی تفسیر سے لیا گیا ہے. اپنے گناہوں پر قضا اور قدر کو دلیل بنانے والے تضاد کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے لیے اس بات کو ثابت کرنا ممکن نہیں. اگر کوئی مار پیٹ یا مال وغیرہ چھین کر ان کے ساتھ برا سلوک کر کے تقدیر کا بہانہ پیش کرتا ہے تو وہ اس شخص کی دلیل کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور اس پر سخت ناراض ہوں گے. نہایت عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی کے کاموں پر تو قضا اور قدر کا عذر پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کر کے ان سے یہی دلیل پیش کرتے تو اسے قبول نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، یہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے سمجھے، خود سے کوئی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے لیے اگر اس کو کوئی مار کر بھاگے اور اس سے کوئی چیز چھین لے اس کی، تو اب اگر کوئی ان سے کہے کہ بھئی اب آپ کو کسی نے مارا ہے تو کوئی بات نہیں تقدیر میں ایسا لکھا تھا مار کھا لیجئے، تو کیا کہیں گا نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو اس کا بدلہ لینا ہوگا. اب اگر کوئی اس کے پاس سے کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے، اس کا پرس وغیرہ اس کے پیسے چھین لے، تو اسے کہے کہ بھئی تقدیر میں لکھا تھا تمہارا پرس چھینا جانا تو اب تم برداشت کر لو اس کو کیونکہ تقدیر یہی تھی، تو اس پر وہ غصہ ہوگا، کہیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہیں مجھے میرا پرس واپس چاہیے. تو جب اپنے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو تب تو تقدیر کا بہانہ نہیں بناتا، لیکن جب کچھ کام کرنا نہیں ہوتا ہے اور جب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہوتا ہے، جب کوئی عبادت نہیں کرنی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرنی ہوتی، تب تقدیر کا بہانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ تو کیا ہوا، دھوکہ دینا ہوا اپنے آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی، تو لہٰذا یہ چیز غلط ہے. آگے دیکھیں تو مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر شرک نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی نے چاہا کہ ہم شرک کریں اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے چاہا کہ ہم یہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیں اس لیے ہم نے کیا ہے، ہمارا خود اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو یعنی اپنے کرتوتوں کا وہ وبال کسی اور پر ڈال دیتے تھے. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اب یہ جو آگے کی آیت آ رہی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کچھ بتایا گیا کہ آؤ، یعنی کھلم کھلا بتایا گیا ہے کہ آؤ میں بتاؤں تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کیا حرام کیا ہے. پہلا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر اس شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب یہاں اسپیشلی کچھ باتیں ہیں جو کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، کہ سب سے پہلی بات جس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ہم سب جانتے کہ سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اور وہ گناہ جو کہ کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی ذات، اس کے صفات میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی کوئی اس کی کبریائی میں یا کسی اور چیز میں شریک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وہ ہر چیز کا خود مالک ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، اور ہر چیز کی تقدیر اس نے لکھ دی ہے۔ اس تقدیر کو چاہے تو خود اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے، لہٰذا کسی بھی طرح کا شرک جائز نہیں۔ اور نہ ہی اسلام ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ پانی کا دیوتا الگ ہے اور فلاں کا دیوتا الگ ہے، اور اولاد کسی اور سے مانگی جائے۔ نہیں، اولاد بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، بارش طلب کرنا ہے تو اللہ سے طلب کرو، رزق طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ سب کچھ دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور جس نے اس کی کبریائی میں، اس کی ملکیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اس نے سب سے بڑا گناہ کیا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں یہ ترتیب دی گئی ہے، اور اس سے ہمیں والدین کی فرما برداری اور والدین کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ والدین کی کیا اہمیت اور کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ وہ بالوالدین احسانا، اب یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا تو تم پر فرض ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنا تو تم پر فرض ہے، لیکن اگر تم یہ اچھائی اور خدمت کر رہے تو احسان کے لیول پر کرو۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک کام ہوتا ہے، جیسے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں، کہ کوئی بھی کام کو خوش اسلوبی سے کرنا، خوش دلی سے کرنا، جیسے کہ محسن۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کھانا پیش کر رہے ہیں، سمجھے، اب کھانا آپ اٹھا کر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اٹھائے اپنے کوئی بھی پلیٹوں میں کھانا ڈالا اور لا کے رکھ دیا سامنے، یا آپ نے پتیلی اٹھا کے لائی اور سامنے رکھ دی، آپ نے کھانا پیش کر دیا، اپنا کام ختم کر دیا۔ لیکن آپ احسان کا لیول کیسے ہوگا کہ آپ نے اس کھانے کو اچھے ڈشز میں نکالا، بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر کے دسترخوان بچھایا، اور آپ نے بہت اچھے سے اس کو پیش کیا، ریپرزینٹ کیا، اچھی پلیٹیں نکالی، تو یہ احسان ہوا۔ تو والدین کے ساتھ فرما برداری تو کرنا ہے، لیکن احسان کے لیول پر کرنا ہے۔ یعنی کہ ان کی خدمت کرو، لیکن چیزیں اٹھا کر پٹکتے رہو، یا غصے سے کندھے اچکا کر ان کے سامنے سے چلے جاؤ، پیر پٹکو ان کے سامنے، یا ان کو جھڑک دو، یا ان سے جھڑک کر بات کرو۔ اور آپ دیکھیں بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یعنی جو چیزیں ہم کو ارریلیونٹ لگتی ہیں اس عمر میں، لیکن بڑھاپے میں والدین اگر جو بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ینگ ایج میں ہم کو لگے کہ یہ کیوں بار بار یہ بات کر رہے ہیں، یا ہم چاہتے کہ ہمارے والدین کو ہماری مرضی کے حساب سے ہم ڈھالیں، جبکہ ان کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، ان کا دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان کو ان کے دل کے حساب سے، ان کی مرضی کے لحاظ سے چلیں۔ جیسے بعض اوقات صرف ایک گھر کی سیٹنگ کو ہی لے لیں، کہ گھر کی سیٹنگ اگر مثال کے طور پر والدین ہمارے ساتھ گھر میں ہو، اور ہو سکتا ہے وہ ان کے ہی کمرے کی سیٹنگ ہو، لیکن ہم ان کے کمرے کی سیٹنگ بھی کیا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے ہو، کہ ہم جہاں چاہیں گے وہاں بیڈ ہوگا، ہم جہاں چاہیں گے وہاں جو بھی گھر کمرے کی چیزیں ہیں، روم کی چیزیں، ہم وہاں رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کی مرضی سے چلیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو وہ باتیں آڈ لگیں یا آپ کو وہ باتیں آکورڈ لگیں، لیکن کوئی بات نہیں، والدین کی خوشی جس میں آپ اس کو پورا کریے تو یہ احسان ہوگا۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ ولا اف لہما ولا تنہرہما، کہ اف تک نہ کہو۔ اف، آپ دیکھیں اف کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اف کرنے سے بھی، کہنے سے بھی منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اف کہیے اور سامنے چراغ رکھ دیجیے، آپ ایک کوئی کینڈل رکھ دیجئے سامنے، اور اف کہیے، اور فا کے جو بھی صفات اور مخارج ہے، جو اس کی صفات ہیں، کہ جب اس کو آپ سکون کے ساتھ ادا کریں گے اف کو، تو آپ کی ہوا پاس ہوگی نا زبان سے، آپ کے منہ سے، تو کیا ہوگا جب ہوا نکلے گی تو اب چراغ کیا ہو جائے گا؟ اف کہیے اور ہوا نکالیے تو دیکھیں وہ سامنے کا جو چراغ ہے وہ بجھ جائے گا. تو آپ کے اف کہنے سے آپ کے والدین کا دل بجھ جائے گا, وہ ہرٹ ہوں گے, ان کو تکلیف پہنچے گی, تو اسی لیے ان کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا. دوسری بات کہا گیا کہ جناح کا ذل, کہ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نئے دور کے نوجوان ہیں یا جو نئی جنریشن ہے, یا آج کی دور کی بات نہیں میں کری, آج سے 20 سال پہلے بھی چلے جائیے, تو سب سے جو بدتمیزی والا رویہ ہوتا ہے یا ہوتا ہے آج بھی, کہ والدین کے سامنے پیر پٹک کر جانا, یا اگر وہ بار بار کوئی بات پوچھیں تو ان کو جواب, بعض وقت بچوں کو جواب دینا بھی اچھا نہیں لگتا ہے, یعنی والدین اگر کوئی بات پوچھتے تو سیدھے منہ جواب بھی نہیں دیتے ہیں, یا والدین سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی سب کس میں آئے گا؟ نافرمانی میں آ جائے گا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب آپ کو یاد ہوگا چونکہ رمضان اب آنے ہی والا ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں, حالانکہ والدین سے ریلیٹڈ اور دوسری بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں, کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے تینوں سیڑھیوں پر 3 دفعہ آمین کہا. جب واپس لوٹے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آج ایک ایسا ہم نے آپ سے وہ دیکھا کام ہوتے ہوئے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا, کیا معاملہ تھا کہ آپ نے ایسے کہا آمین؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پر چڑھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ لعنت ہے اس پر, یہ تباہ اور برباد ہوا وہ شخص, اس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروایا, جہنم سے نہ بچ سکا. تو میں نے کہا کہ آمین. جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ لعنت ہے اس شخص پر, یہ تباہ اور برباد ہوا وہ شخص, اس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بن سکا یا پھر اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا. تو میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ تباہ اور برباد ہو وہ شخص, یا لعنت ہو یا خاک آلود ہو وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کا نام سنا اور ان کے نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا. تو میں نے کہا آمین. تو آپ دیکھیں کہ والدین ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرنا, تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. تو والدین ہوں آپ کے پاس تو یہ تو آپ کے, یعنی کیونکہ والدین ہی آپ کی جنت اور والدین ہی دوزخ ہیں, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جن کو والدین کی نعمت دی ہے الحمدللہ, جن کے والدین حیات ہیں, جتنا ہو سکتا ان سے جیسے ہو سکتا ہے, اور جو خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, جو عورتیں ہیں, وہ کیا کریں؟ کیونکہ ہمیشہ یہی سوال آتا ہے کہ اچھا ہم تو ہمارے میں کے سسرال میں ہوتے ہیں, ہم تو والدین کی خدمت نہیں کر سکتے. تو جب آپ جائیں, جب ان کے اوپر احسان کریں, جس وقت آپ ان کے پاس ملنے کے لیے جائیں, فون سے, خط کے ذریعے سے, ان کے لیے ان کی پسند کی چیزیں لے کر, اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ والدین کی پسند بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے, ان کو ان کے پسند کے لحاظ سے آپ لے کر چلیں, ان کی خوشی میں خوش رہیں, تو لہٰذا یہی احسان ہوگا ان کے ساتھ. تو لڑکیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں والدین کے لیے جب موقع ملے خدمت کا, جب اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, ان کو بھی رزق دیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے عرب میں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی, اس وجہ سے اس کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے. تو یہ جو جاہلیت کی جو سوچ تھی وہ آج بھی ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے کہ ہائے ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, بس ہم دو ہمارے دو بس کافی ہے, یا ہم دو ہمارا ایک کافی ہے, اور اب آگے چل کر کہیں گے کہ ہم دو بس کافی ہیں, بچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کیوں ڈرتے ہیں لوگ, اور کیوں مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو ابارشن کروا دیتے ہیں؟ آج کے اس زمانے میں وہ لوگ زندہ ہونے کے بعد دفن کرتے تھے, آج ہم زندہ ہونے سے پہلے ہی کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم ترقی یافتہ ہے نا, ہم لوگ زیادہ ترقی کر چکے ہیں. تو اور اگر کوئی لوگ دیکھ لے, ابارشن پر ایک پی پی ٹی ہے, ابھی موقع نہیں ہے دکھانے کا, لیکن اگر کوئی وہ دیکھ لے تو کبھی اس طرح کا کام نہ کرے. اور لوگ یہاں تک بہانے بناتے ہیں یا اپنے کام کو جائز کہتے ہیں, کہتے 3 مہینے تک تو جان ہی نہیں آتی ہے, آپ 3 مہینے تک آرام سے ابارشن کروا سکتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ جیسے ہی پریگنینسی ہوئی جان آ جاتی ہے. تو جس جان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لانے کا فیصلہ کر لیا, آپ کون ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے والے؟ یہ تو قتل ہوا, یہ قتل اولاد ہے, اور یہ قتل اولاد خطاً کبیرہ کہا گیا ہے, بڑا گناہ, کبیرہ گناہ ہے, یہ معاف نہیں ہو سکتا. جیسے اور جو لوگ ابارشن کرواتے ہیں, اپنے بچوں کو اس طرح سے قتل کرتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے, وہ اپنے زندہ بچوں کو پہلے قتل کرے, کیونکہ ایک ہی بات ہے, ایک بچہ جو دنیا میں آنے والا تھا وہ بھی آپ کے بڑے بچے کی طرح ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے اس کو آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا. تو پھر جب آپ وہ ایک ایسے بچے کو قتل کر سکتے ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آیا, تو پھر جو دنیا میں ہے اس کو کریں, اتنی ہمت ہے اگر تو اس کو تو نہیں کریں گے نا. تو لہٰذا ابارشن بھی ایک قتل ہی ہے, اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو. تو فحش باتوں سے منع کیا جا رہا ہے. اب فحش کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کہ فحش وہ تمام کاموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو جس کی برائی بالکل واضح ہو. اور قرآن میں زنا, عمل قوم لوط, برہنگی, جھوٹی تہمت, اور باپ کی منکوہ سے نکاح کرنے کو فحش عمل کہا گیا ہے. اور حدیث میں چوری، شراب پینے کو، بھیک مانگنے کو، اس کو بھی فواہش کہا گیا ہے. اسی طرح سے وہ تمام شرمناک کام فواہش میں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیے جائیں، یا بے شرمی کے کام ہیں جو کہ اعلانیہ کیے جائیں یا چھپ کر کیے جائیں. تو لہٰذا بے حیائی اور برہنگی یہ سب فحاش میں آ جاتے ہیں، اور جو چیزیں زنا کے قریب لے جاتی ہیں وہ سب فحاش میں آ جائیں گے. اور کسی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کی جان لینا کسی کے لیے جائز نہیں. ہم سب جانتے ہیں صرف قصاص کے طور پر کسی کو قتل کیا جائے گا، یہ میدان جنگ میں، یا اگر کوئی مرتد ہوا ہو تو اس صورت میں، اس کے علاوہ قتل جائز نہیں ہے. اور یتیم کے مال کی بات کی گئی ہے کہ یتیم کے مال کو نہ کھایا جائے، اور اس کو اس کا مال بھلے طریقے سے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو لوٹا دیا جائے. ناپ تول میں کمی سے منع کیا جا رہا ہے، اور عدل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور انصاف کی بات کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خواہ معاملہ آپ کے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کا راستہ کون سا ہے. اللہ کا راستہ وان ھذا صراطی، یہ سنگولر میں آیا ہے، مستقیمہ اسٹریٹ ہے، بالکل سیدھا ہے، قائم ہے. فتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور نہ تم راستوں کی پیروی کرو. فتفرق بکم عن سبیلی، یعنی جو مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو جو تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. تو اب دیکھیں کہ جو ایک راستہ سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ، وہ سنگولر آیا ہے اس کے لیے، اور جو اس کے علاوہ راستے بتائے گئے اس کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک سیدھی لائن بنائی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ھذا صراطی مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے. اور پھر آپ نے دائیں طرف اور بائیں طرف ایرو بنائے اور کہا کہ یہ راستے سے بھٹکا دینے والے راستے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکانے والے. اور یہاں شیطان بیٹھا ہے اور وہ انتظار میں، تاک میں کہ تم کو کھینچ لے اور سیدھے راستے سے ہٹا دے. تو لہٰذا تم صرف اس سیدھے راستے کی طرف چلو، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت، یہ راستہ جس پر آپ صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ قرآن اور سنت کو تھامے رہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو لہٰذا ایک تو اللہ کی رسی کو ہم کو مضبوط تھامے رکھنا ہے، قرآن کو، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کجروی سے بچیں اور دھوکے سے بچیں، تو پھر ہم کو قرآن سے قریب ہونا ہوگا. اور میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں اور کیسے بھٹک سکتے ہیں، اسپیشلی جو مسلمان ہیں. یعنی ہم قرآن کو چھوڑ کر کیسے کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ آسمان سے آئی ہوئی ہدایت آج ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم اس کو چھوڑ کر کیسے بھلا دوسرے راستے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو ہم سب مل کر لوٹیں قرآن کی طرف، ہم سب مل کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن ہی کو اپنا رہنما بنائیں. اور اس قرآن کو جنہوں نے پڑھ کر سنایا، یہ قرآن جن پر نازل ہوا، اس قرآن کی جنہوں نے تشریح کی، جو پہلے مفسر ہیں قرآن کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہدایت، ان کے جو فرمان ہیں یعنی احادیث رسول، اس کی پیروی کریں، تو انشاءاللہ ہم بھٹکنے سے ضرور بچ جائیں گے، اور پھر شیطان ہمیں ادھر ادھر ٹیڑھے میڑھے راستوں پر نہیں لے کر جائے گا اگر ہم قرآن کو تھام لیتے ہیں. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن آ گئی ہے، ہدایت اور رحمت ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. کیا اب یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بات صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یعنی جس وقت سب نشانیاں آ جائیں گی سامنے تو اس وقت تو ابو جہل کا اور عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان برابر ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کی نشانیاں دیکھ لیں گے. تو ایسے وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں, ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور گروہ گروہ بن گئے. اور یہ کیوں ہوا؟ جب ہم اللہ تعالی کی کتاب کو چھوڑتے ہیں تو پھر فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں, تفرقہ بازی ہونے لگتی ہے. تو کیوں؟ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کو کیا کہا گیا تھا, کہ کتاب کو مبارک کتاب کہا گیا اور اس پر عمل کرنے والوں کو رحمت کی خوشخبری دی گئی. تو اب جو کتاب کو چھوڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فرقہ بندیاں کرے گا, فرقہ بازی کرے گا. تو یہاں پر اہل یہود جو تھے, اہل کتاب تھے, انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بڑھ گئے. یعنی یہود و نصارہ بن گئے. یہودیوں میں بھی بہت سارے طبقے تھے اور عیسائیوں میں بھی بہت سارے طبقے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو اس دن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے, اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی, اگر کوئی ایک نیکی لاتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا بڑا اجر ہے. ماشاءاللہ 10 ٹائم زیادہ اجر بتایا جا رہا ہے, اور وہ 10 ٹائم سے لے کر 10 ٹائم سے لے کر 700 گنا تک بڑھ سکتی ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی ایک نیک کام کا ارادہ کیا اور وہ اسے کر نہیں سکا تو اس کو اس کے ارادے کی وجہ سے ایک درجہ تو نیکی کا ضرور مل جائے گا, اور جس نے اگر وہ نیکی کا کام کر لیا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا اور اسے کئی گنا زیادہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اور جس نے اگر کسی ایک برائی کا دل میں ارادہ کیا لیکن اس کو کیا نہیں تو اس برائی سے بچنے کے لیے اس کو اس کا اجر مل جائے گا, لیکن اگر اس نے وہ برائی کو کر لیا تو اس کو ایک ہی بدلہ ملے گا برائی کا. سبحان اللہ, دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے. تو لہٰذا نیکیاں کرتے جائیے تاکہ ہمارے گناہ مٹتے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیر نہیں, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کہو, میری نماز, میرے تمام مراسم عبودیت, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والوں میں میں ہوں. کہو, کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں, حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, اس وقت تو تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, سورہ انعام کمپلیٹ ہوا. یہاں پر جو عبادت کا کہا گیا کہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسو تھے اور انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا تھا. تو عبادت کے ظاہری اعمال بھی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونے چاہیے اور باطنی بھی. یعنی سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے, اسی کے لیے آپ کو عبادت کرنا ہے, اسی کے نام پر آپ کو انفاق کرنا ہے, اسی کے لیے انفاق کرنا ہے, اور باطن میں بھی اسی کا خیال ہو, اللہ تعالیٰ ہی کا خوف اور تصور ہو دل میں, اور اسی کے لیے سارے کام کیے جائیں, نیت خالص اللہ کے لیے ہو. تو لہٰذا یہاں کہا گیا کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ میرے تمام مراسم عبودیت, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی. الحمدللہ. سورہ آراف, آراف بلندی کو کہتے ہیں. اور اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ قیامت کے دن جن کا فیصلہ ہونے سے باقی رہ جائے گا، جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہوں گی، اور وہ سب دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے، جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہیں گے. تب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین. الف لام میم صاد. یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس میں سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. یہاں پر اس کتاب کے نزول کا مقصد بتایا گیا ہے کہ وحی کے نزول کا مقصد کیا ہے اور کیوں نازل کی گئی وحی، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو آخرت کا خوف دلایا جائے، اور جو غافل لوگ ہیں، جو ایسی لاوبالی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو خبردار کرنا، ان کو چونکانا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں یاد دہانی ہے. لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ ہم واقعی ظالم تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اور اسپیشلی مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ کوئی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے، اور اسپیشلی ان اوقات میں جبکہ جو غفلت کا وقت ہوتا ہے، کہ جب سارے لوگ ہو سکتا ہے غافل پڑے سو رہے ہوں یا غافل ہوں اللہ تعالیٰ کی یاد سے یا لہو لعب میں مگن ہوں، ایسے وقت میں ضرور اللہ کو یاد کیا جائے تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہم غافلوں میں شمار ہوں. اور ویسے بھی رات میں اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے اگر کچھ آیات بھی اللہ تعالیٰ کی پڑھ لیں تو اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا، چاہے وہ چھوٹی صورت ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا رات کی آخری گھڑی میں اٹھ کر ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑائیں اور دعائیں کریں اور نماز پڑھیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے. پہلے تو رسولوں سے گواہی لی جائیں گے کہ رسولوں نے پیغام رسانے کا حق ادا کیا تھا نہیں کیا تھا، اور اسی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بہت فکر مند ہو جاتے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ کل آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ نے پیغام رسانے کا حق کہاں تک ادا کیا. اور اعمال نامے کی پھر بات کی گئی ہے کہ اعمال نامے اس دن سامنے رکھے جائیں گے اور اعمال تولے جائیں گے. اب یہ کس شیپ میں تولے جائیں گے ہم نہیں جانتے، یہ عالم الغیب میں سے ہے، لیکن پلڑوں کی بات کی گئی ہے، اور پلڑے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ترازو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جس پلڑے میں زیادہ وزن ہوگا وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو اس وقت جس کے اعمال نامے میں نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے خراب اعمال زیادہ ہوں گے اور اس کا پلڑا جھک رہا ہوگا تو وہ خسارے میں رہے گا. ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو میں سب سے زیادہ وزن، اس وقت اعمال نامے میں سب سے زیادہ وزندار چیز اگر کوئی ہوگی انسان کی تو وہ اچھے اخلاق ہوں گے. اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال میں پلڑے میں زیادہ نیکیاں جمع ہوں. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوریا انہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپا لی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں کہہ اٹھے اے رب۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر آدم اور ابلیس کی جو اس وقت کی بات ہے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے، یعنی جو کنورزیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا وہ بتایا جا رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا۔ آپ دیکھیں اس کے جملے، آپ دیکھیں ابلیس کے یہاں پر کہ رب بھی کہہ رہا ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی مان رہا ہے، پھر اس کو آخرت پر بھی یقین ہے، یعنی اس کے جیسے بھلا آپ دیکھیں کہ یہاں پر یعنی جس اس کا اس حساب سے یعنی وہ مسلمان اس حیثیت سے تھا ابلیس کہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا، اس کو آخرت کا بھی یقین تھا۔ اس نے کیا کہا کہ اے میرے رب، بولا مجھے اس دن تک مہلت ہے جبکہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو آخرت کا بھی یقین تھا، اس کو جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی معلوم تھا، اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کر دیا صرف حسد کی بنا پر، صرف حسد اور بغض کی بنا پر، جلن کی بنا پر کہ اس انسان کو مجھ سے بڑا درجہ کیسے حاصل ہو گیا، اور خود ہی سے فیصلہ کر لیا کہ آگ زیادہ بہتر ہے اور مٹی کم تر ہے، لہٰذا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے۔ تو اسی لیے تکبر جائز نہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلا جرم جو کیا گیا آسمان پر، جو سب سے پہلا جرم ہوا وہ کیا تھا؟ یہی حسد والا جرم تھا کہ حسد پیدا ہوئی اس کو، اور اس نے پھر شیطان نے پھر اپنے ڈھب پر لایا اور ان کو بہکانے لگا۔ اور یہ جو درخت تھا وہ کس چیز کا درخت تھا؟ ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایکچوئل وہ چیز یہ نہیں تھی کہ وہ درخت کیا تھا، بلکہ اصل چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، اور انسان چونکہ وہ انسان تھوڑا سا غافل ہے اور بھلکڑ ہے اور جلد بہکاوے میں آ جاتا ہے، یہ انسان کی کوالٹیز ہے اصل میں کہ بہت جلد لوگوں کے بہکانے میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان نے بھی کہہ کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پر لے آیا۔ اب وہ ایسے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہیں جنت سے نکلوانا چاہتا ہوں، میں تم کو جہنم میں ڈلوانا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اس نے کیا کیا کہ دیکھو تم کو درخت سے کیوں روکا گیا، کیونکہ تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم کو ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ تو اب چونکہ انسان کو دھوکہ دیا اس نے، اور دھوکہ دے کر اس سے اپنا مقصد حاصل کیا، تو لہٰذا وہ دھیرے دھیرے اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ اب جیسے درخت کا پھل چکھا تو کیا ہوا کہ ان کے لباس جو تھے وہ اتر گئے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ لباس یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو انسان آزاد اور برہنہ پیدا ہوا ہے اور یہ مذہب کے لوگوں مذہبی لوگوں نے انسان کو جسم انسان کے جسم پر لباس کی قید لگا دی ہے جبکہ اس کو لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. شیطان اس طرح بہکاتا ہے انسان کو. تو شیطان نے وہاں پر بھی ایسے کیا تھا کہ ان سے ان کے لباس اتروا دیے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری جذبہ ان کے اندر رکھا تھا, فطرت میں ان کے رکھ دیا تھا شرم و حیا کا جذبہ, لہٰذا انہوں نے کیا کیا, ان کو خود یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا, لہٰذا انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکا. آپ دیکھیں اسے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو شرم و حیا کا جذبہ ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے, اور اسی بنا پر انسان اپنے جسم کے وہ مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے شرم محسوس کرتا ہے. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شرم انسان کے اندر تہذیب کے ارتقاء سے نہیں پیدا ہوئی, یعنی مصنوعی طریقے سے نہیں پیدا ہوئی شرم, بلکہ یہ انسان کو جب پیدا کیا گیا اسی وقت سے اس کے اندر ڈال دی گئی تھی. جیسے کہ شیطان کے جو چیلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو یعنی بے لباس ہونا یہ فطری چیز ہے, انسان برہنہ ہی پیدا کیا گیا, تو ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کو لباس پہلے سے دیا گیا اور لباس نازل کیا گیا اس کے اوپر. اور شیطان کی پہلی جو چال تھی جو اس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے اکسایا, سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے اس نے چال جو چلی وہ یہ تھی کہ اس سے اس کے جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے اور اسے برہنگی کے راستے سے اس کے اوپر فواہش کا دروازہ کھولے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اس کو اکسائے. تو لہٰذا وہی کام ہوا, اور آج بھی شیطان کے چلے یہی کام کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان جب بھی برائی کی دعوت دیتے ہیں انسانوں کو, تو اس جال میں پھانسنے کے لیے وہ سب سے پہلے شر کو خیر بنا کر پیش کرتے ہیں, شر کو خیر کے بھیس میں پیش کرتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی ان کا کوئی ایسا راستہ نہیں جس میں وہ عورت کو نہ لاتے ہوں اور عورت کو برہنہ نہ کرتے ہوں اور عورت کو سامنے نہ پیش کرتے ہوں, بے حیائی کے کام نہ کرتے. تو لہٰذا شرم حیا کا مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس تم پر نازل کی تاکہ تم اپنے قابل شرم حصوں کو چھپاتے رہو. آگے دیکھیے آیت نمبر 25 سے 24 اور 25, فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے, اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جانا ہے, یعنی نکالے جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ اسپیشلی فرما رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو, اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. اب آپ دیکھیں کہ لباس کی کتنی بات کی گئی ہے, اور سب سے بہترین لباس کون سا بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کا لباس. آپ خود سوچ لیں کہ جسم کو زیادہ سے زیادہ دکھانا اور جتنا مختصر لباس ہو اس کو کیسے ہم بھلا آزادی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں ہمیں خود اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اس پر بہت آرگیو کرتے ہیں کہ خواتین کے اندر لباس کیسا ہو, یا جتنا مختصر لباس ہے اس کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور وہ دھیرے دھیرے لباس جتنا کم ہوا کہ پہلے فل آستین تھی پھر ہاف ہوئی آستین پھر پون ہوئی پھر ہاف ہوئی پھر اب ون فورتھ رہ گئی, اب ون فورتھ بھی نہیں رہی, اب تو کٹ آستین ہے, اب تو آستینیں رہی نہیں ہے, بلکہ اگر آپ ریڈی میڈ کپڑے خریدنے جائیں تو آپ کو آستین کا ایک دم چھلا سا لگا کے دے دیتے ہیں پیچھے, چاہے لگانا ہو تو لگائیں چاہے نہ لگانا ہو تو نہ لگائیں. پھر جو بچوں کے چھوٹی لڑکیوں کے لباس ہیں اس میں تو بالکل ہی آستینیں ختم ہو گئی ہیں, آستینوں کا کہیں رواج ہی نہیں رہا. کوئی بھی فراک آپ خریدنے جائیں دکان پر آپ کو دیکھیے آپ کو بغیر آستین کے ملے گا, یعنی بچپن سے لباس کو کم سے کم شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے. پھر وہ اتنے عجیب عجیب طریقے سے اگر کچھ چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے ٹاپ اور اسکرٹ آتے ہیں چھوٹی لڑکیوں کے لیے جس میں سے پیٹ پورا دکھائی دیتا ہے, یا اتنے چھوٹے اسکرٹ کے جس سے نیچے سے پیر پورے دکھائی دیتے ہیں, یعنی جتنا کم لباس ہوگا آپ اتنے زیادہ ترقی یافتہ کہلائیں گے, اتنے بولڈ کہلائیں گے, اتنے زیادہ آزاد خیال کہلائیں گے, اور جتنا زیادہ لباس پہننے والے لوگ ہیں ان کو اتنا ہی آکورڈ بیکورڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے گا, یا پتہ نہیں اور الگ الگ نام رکھ چھوڑے ہیں اس کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب سے اچھا لباس تقویٰ کا لباس ہے, اور یہ لباس کیا جو تمہارے قابل جسم قابل شرم حصے کو ڈھانک سکے. تو اسی لیے لباس صرف یہ نہ ہو کہ اچھا ہو بلکہ لباس ساتر بھی ہو. اور خواتین کے لیے ایسا لباس پسندیدہ ہے, یعنی کوئی ڈریس کوڈ نہیں بتایا گیا اسلام میں کہ تم شلوار سوٹ پہنو تو یہی اسلامی لباس ہے, یا ٹاپ اور اسکرٹ پہنو یہی اسلامی لباس ہے, یہ گاؤن پہنو یہ اسلامی لباس ہے. نہیں, بلکہ لباس ساتر ہو جس میں عورت کا ستر جو ہے وہ چھپا ہوا رہے, ڈھیلا ڈھالا ہو اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, یعنی اتنا باریک اور مہین نہ ہو کہ جسم اندر سے جھلکتا نظر آئے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو شرم و حیا کا جذبہ یہ بچپن سے آتا ہے لڑکیوں میں, مردوں میں بھی ضروری ہے لڑکیوں میں بھی ضروری ہے, دونوں کے لیے شرم و حیا کا جذبہ ضروری ہے. لیکن لڑکیوں میں اسپیشلی آپ دیکھیں کہ جب سے چھوٹی ہو لڑکیاں تب سے ان کو ایسا لباس پہنے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک شرم و حیا پیدا ہو. آپ دیکھیں ہم بچپن سے پہلے پہناتے ہیں لباس کٹاستین کے, اتنے چھوٹے جس میں سے جسم کا ہر حصہ دکھائی دیتا ہے, اور ہم لڑکیوں کو پیجامے بھی نہیں پہناتے ہیں, کہتے کہ اچھا وہ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اور فراک اوپر اٹھ جائے تو سارا جسم کا حصہ دکھائی دیتا ہے بچیوں کا. تو کوشش کریں کہ بچپن سے بچوں کو ایسا لباس پہنا جس میں سے ان کا جسم کا حصہ دکھائی نہ دے, پھر کیونکہ یہی عادت ان کی پختہ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جب تب وہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ ایسے بے حیائی کے لباس پہننا وہ خود ہی گوارا نہیں کریں گے. اور ہم خود اپنے لباس کے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ ہمارا لباس تقویٰ والا لباس ہے یا پھر شیطان کا پسندیدہ لباس ہے, ہم خود ہی اپنا محاسبہ کریں. تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر اللہ کی نافرمانی پر اکسایا اور پھر ان کو جنت سے نکلوا کر رہا. اور یہاں پر یہ بات بھی ہم کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہاں پر شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا, کیونکہ پورے قرآن میں تثنیے کا صیغہ آیا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو بہکا دیا, حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا, تو یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ ایک بہت بڑا الزام ہے خواتین پر. تو حضرت حوا اور حضرت آدم کو دونوں کا شیطان نے بہکایا, دونوں کے لباس اتر گئے, پھر دونوں کو نیچے اتار دیا گیا, بلکہ شیطان کو بھی نیچے اتار دیا گیا. تو شیطان کا سب سے پہلا وار جو انسان پر اس نے کیا وہ انسان کی حیا پر اس نے کیا, لہٰذا ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے, اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی تسواں ہو کر رہ گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے بنی آدم, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ انہوں نے خود ساختہ اپنے اوپر جو ہے خود سے چیزیں عائد کر لی تھی, اور خود سے جو ہے کہہ دیا کہ اچھا یہ لباس تو انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے, اور یہ لباس چونکہ انسان اس میں گناہ کرتا رہتا ہے تو لہٰذا عبادت کے موقع پر لباس کی ضرورت ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے لہٰذا لباس سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور اسی لیے مشرکین مکہ جب طواف کرتے تھے تو برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. یہاں زینت سے مراد دراصل لباس ہیں, اور لباس واقع میں انسان کے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زینت کا بھی لفظ استعمال کیا اور ریش کا لفظ بھی آیا ہے لباس کے لیے, کہ ریشہ زینت کا ذریعہ ہے اور یہ حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. تو لباس سے انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ریش پرندے کے پروں کو کہا جاتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں کے پر مختلف رنگ کے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو اسی لیے لباس کے لیے لفظ ریش جو استعمال ہوا ہے تو خوبصورتی کے لیے بھی ہے اور زینت کے لیے بھی ہے اور حفاظت کے لیے بھی ہے. تو نماز کے وقت اپنی زینت سے آراستہ رہو. نماز میں ستر کا خیال رکھنا ہے. جیسے کہ غیر مسلم قوموں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ کم سے کم لباس میں عبادت کی جاتی ہے, یہ درست نہیں ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. آپ نے آج بھی دیکھو گا رشی منی یا جو ان کے جو خواتین ہوتی تھی جو اپنے آپ کو ان کے دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر مخصوص کر لیتی ہیں, جو آپ نے دیکھا ہوگا نا ہندوؤں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اتنا مختصر لباس پہنتے ہیں جو ان کے رشی منی ہوتے ہیں, جو ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی. وہ سمجھتے کہ صرف ستر کو ڈھانک لیا جائے جو قابل شرم حصے ہیں جسم کے، جبکہ اسلام ہمیں کیا کانسیپٹ دیتا ہے کہ پورا جسم کور کیا جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لباس نہ ہو، جیسے اس زمانے میں اصحاب صفہ جو ہوتے تھے ان کے پاس بالکل ایک کپڑا ہوتا تھا، تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم اپنے کندھوں کو کور کر لو اور گھٹنوں تک کی تمہارا کور آنا چاہیے، کپڑا آنا چاہیے. تو یہ مجبوری کی حالت میں تھا. ادروائز ہم سب جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پورا فل لباس پہنتے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے صرف گھٹنوں تک پہن کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، نہیں. تو خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی اپنی زینت سے آراستہ ہونے، پہلی بات تو نماز کے وقت ہمارا لباس بہت اچھا ہو. جو ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اچھا نماز کیسے بھی کپڑوں میں پڑھ لو اور بعد میں اچھے کپڑے بدل لینا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اپنی زینت سے آراستہ رہو اور ایسے کمفرٹیبل کپڑے ہو نماز میں کہ جس سے آپ کی نماز ڈسٹرب نہ ہو، آپ کا خوشو برقرار رہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شلوار اونچی ہے، آستین چھوٹی ہے، دوپٹہ پھسلنے والا ہے، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھل رہا ہے، کبھی ادھر سے کھل رہا ہے، اور نماز میں خوشو برقرار نہیں رہتا. پھر تو یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا اچھا لباس، یعنی کاٹن کا دوپٹہ ہو یا وہ جو نماز کے اسکارف الحمدللہ آج کل اویلیبل ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اتنا سکون لگتا ہے اس میں کہ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا ستر کہیں سے دکھ رہا ہوگا. تو اسپیشلی نماز کے لیے ستر کا مکمل ہونا عورت کے لیے ضروری ہے. اور عورت کا ستر نماز میں یہ ہے کہ اس کا پورا جسم، یعنی چہرے کو اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور ہتھیلی کے پشت کو چھوڑ کر باقی پورا جسم اس کو کور کرنا ہے. تو لہذا عورت کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کا پورا جسم کور نہ ہو. اسی لیے ساڑی میں نماز نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے ٹخنے دکھائی دے رہے ہیں یا اگر آپ کے ہاتھوں کی کلائیاں دکھائی دے رہی ہیں، آسن چھوٹی ہے، تو بھی نماز نہیں ہوگی. لہٰذا ستر کا خاص طور سے خیال کیا جائے. اور اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اسراف کسی بھی چیز میں پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ جائز ضروریات ہی کیوں نہ ہو. جب آپ حد سے زیادہ کریں گے تو نہ آپ کو اس کو، یعنی کھانے کی چیزوں کو نہ آپ کو پھینکنا ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ خریدی کرنا ہے کہ اپنی ذات پر آپ سب سے زیادہ خرچ کرنے لگے. اور جائز ضرورتوں میں زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے اصل میں، اور ناجائز کاموں پر خرچ کرنا وہ بھی اسراف ہے، اور استعمال نہ کرنا اس کو پھینک دینا وہ بھی اسراف میں آئے گا. تو لہٰذا اسراف کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. یعنی انسان اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی قوت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوتاہی کرے تو یہ اسم کے کام ہوں گے. جیسے کہ آیت نمبر 33 میں کہا گیا کہ وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، کہ انسان جو ہے وہ کام کرے، کوتاہی کرے، زیادتی کرے، تو انسان کے اندر استطاعت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوتاہی کرے، سستی اور کاہلی کرے، تو اس کو اسم کہا گیا ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیت کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی میں ہم منکر حق تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. یہاں پر اصل میں اس آیت میں اصول بتایا گیا کہ جس نے اگر کسی برائی کی ابتدا کی ہوگی تو جب تک اس برائی کو کرنے والے اس کی بات بھی کرتے رہیں گے تو اس کا ایک حصہ ضرور اس کو ملتا رہے گا، اور جن لوگوں نے کوئی نیکی کے کام کی ابتدا کی ہوگی تو اس کو اس کا حصہ ملے گا. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے پر بلیم کریں گے کل قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، اس لحاظ ان کو دوہرا عذاب دو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج سب کے لیے برابر ہے عذاب، کیونکہ جو بہکنے والے تھے وہ خود بہک کر خود ان کی طرف قدم بڑھا کر گئے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچا تھا، تو لہٰذا وہ کہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے اور سزائیں دونوں کو ملے گی. لہٰذا اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر ہم کو فیصلہ کرنا ہے، اور کس کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو جس نے گمراہی کے آغاز کیا ہوگا تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری بھی عائد ہوگی جنہوں نے اس طریقے پر عمل کیا تھا. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. تو لہٰذا کل قیامت کے دن کوئی وہاں پر بری نہیں ہو سکے گا، جس نے جو جرم کیا تھا اس کا بدلہ پائے گا، اور اس جرم کی وجہ سے جتنے لوگوں نے اس کو فالو کیا تھا اور برائی کی تھی تو ان تمام کے گناہوں کا بدلہ بھی اس کے اوپر آئے گا. اور قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام ڈالنا چاہے گا لیکن کوئی بچ نہیں سکے گا سزا سے. آیت نمبر 40، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدرت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ ورثتموها بما کنتم تعملون. اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرمائے کہ جو ایسے نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اب یہاں پر مومنوں کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے، جو لوگ دنیا میں نیک کام کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے غلبے نکال دے گا. یعنی کہا جاتا ہے کہ جب جنت میں داخل کرنے سے پہلے ایک نہر ہوگی جس میں ڈبکی دی جائے گی، جس میں جو بھی کچھ حسد یا کچھ کینہ یا کچھ غل اگر ہوگا دلوں میں مومنوں کے، وہ سب نکال دیا جائے گا. اور جنت کی سب سے بڑی خوبی یا خوبصورتی یہ ہوگی کہ وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف دل میں کوئی کینہ اور کوئی حسد نہیں ہوگا، ماشاءاللہ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے الحمدللہ. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی. تو وہ غل جو ہوگا وہ بھی نکال دیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے، اسے بھی دور کر دیں گے. اور اس وقت نیک لوگوں کی صدا یہ ہوگی یا ندا ہوگی وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہ ہدایت دی، ہم کو یہ رہنمائی اس نے کی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ورنہ ہم تو اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ ہدایت حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ جب مومن بندے اتنی انکساری سے کام لیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں گے، یعنی یہ جو بھی کام ہوا جو بھی ان کو انعامات ملے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر لیں گے، اپنے ہاتھوں کی کمائی سمجھ کر نہیں لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جب آپ دیکھیں کہ کیا ندا آئے گی کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد یعنی وہ فخر نہیں کریں گے ماشاءاللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے ورنہ ہم تو کسی لائق نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرمائے گا کہ نہیں انتلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ تم کو جو جنت ملی ہے یہ تمہارے نیک اعمال کے بدلے سے ملی ہے ماشاءاللہ. اور تعملون کا لفظ ہے تم جو عمل کرتے رہتے، تو لہٰذا دنیا میں ہم کو عمل کرنا ہے. آپ دیکھیں بغیر عمل کے کچھ نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس سب کچھ تمہارے صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بس ہم تو امت محمدیہ بخشے بخشائے ہیں، جو کچھ کرتے رہیں آرام سے جنت میں چلے جائیں گے. تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جب تک نیک عمل نہیں کریں گے جنت نہیں مل سکتی، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی رحمت سے ملے گی، ورنہ ہمارے عمل کتنے بھی اچھے ہم کر لیں اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم جنت میں جا سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا اور فضل ہوگا جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کہ تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پائے جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیے تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا، آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں جو لوگ بڑے بنتے تھے اور نیک لوگوں کی، اور جو نیک لوگ ہو سکتا غریب رہے ہوں یا مسکین رہے ہوں، ان کی تحقیر کرتے تھے اور تذلیل کرتے تھے، تو اس وقت پھر ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم دنیا میں کمتر سمجھتے تھے آج وہ جنت میں داخل کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ذرا ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ رحم کرے، کتنا برا انجام ہوگا کہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھولے رہتے۔ آج ہم خود سوچتے کہ ہماری زندگی کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں گزر رہی ہے، یا نعوذ باللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہیں بھلا تو نہیں دیا، کہیں ہماری زندگی بھی ان کافروں کی طرح تو نہیں ہے تو جن کی زندگی اس طرح گزرتی کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کہ ہم بھی صبح اٹھتے ہیں بس کھانے پینے کی فکر، دنیا 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 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، بس دنیا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، ساری فکر ساری دوڑ دھوپ ساری تگو دو ہماری دنیا کے لیے تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو گئے ہیں، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہیں بھی آخرت کے کام کرنے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے کام کرنے ہیں۔ تو لہٰذا کتنی تکلیف دہ صورت حال ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلائے رکھا لہٰذا آج ہم بھول جاتے ہیں تم کو۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھلائے، ہم اللہ کرے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں یاد کرے۔ اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے، جب بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں اسے یاد کرتا ہے، جب بندہ کسی کے سامنے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا یاد کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارش ہی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے، یعنی اس وقت پچھتانے سے پھر کیا فائدہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغش اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر وہ استوا ہوا، عرش پر مستوی ہوا، اور اس کو ہم کسی طرح سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کیسے مستوی عرش پر، یعنی کیفیت مجہول ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ اور اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیے، چاند اور سورج کو پیدا کیا، زمین رات اور دن کو پیدا کیے، کہ آپ دیکھیں کہ رات اور دن، سبحان اللہ، کتنا بہترین انتظام ہے۔ یعنی کبھی ہم غور کریں تو عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں یہ نظام کیسے چل رہا ہے سالہ سال سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نے نکلنے سے انکار کر دیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو، ماشاء اللہ۔ پھر چاند کی گھٹتی بڑھتی حالت کو آپ دیکھیں، کیسے چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، پھر مہینہ گزرتا ہے، پھر ایک مہینہ گزرتا ہے، پھر دوسرا چاند نکل آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس لیے کہا جا رہا کہ صرف تم اپنے رب کو پکارو، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے ہوئے، زاری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ۔ زور سے بھی پکار سکتے ہو، دل میں بھی پکار سکتے ہو، لیکن عاجزی کے ساتھ پکارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے طریقے اور آداب بتائے جا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سر زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو، اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کے بارے میں کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو وحی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بارش کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر برسائی۔ تو میں جس تعلیم کو لے کر آئی ہوں اس کی مثال ایک بارش کی سی ہے، اور جب یہ زمین، 3 قسم کی زمین ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے، جو اس بارش کے پانی کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اس سے بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو سرسب ایسی تو نہیں ہوتی ہے، نرم تو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سخت ہوتی ہے، لیکن وہ پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے تاکہ بعد کے آنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک تیسری زمین ہوتی ہے، نہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، نہ پانی کو روک کے رکھتی ہے، وہ ناقص زمین ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم اپنے آپ کے بارے میں غور کریں کہ ہمارے دل پر جو وحی کی بارش ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آئے ہیں، جو کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کی مثال دی ہے کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رحمت سے تشبیہ دی گئی ہے بارش کو اور ہواؤں کو، کہ جب یہ بادل بھرے بھرے پانی سے لدے ہوئے آتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھا لیتی ہے، اور جب وہ کسی مردہ زمین پر برستی ہے بارش، تو اس زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور وہ جب زمین پر، مردہ زمین پر بارش برستی ہے، تو اس بارش کے برسنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے قسم کے خوبصورت پھل اور پھول آتے ہیں الحمدللہ، اور وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، اس میں زندگی کے آثار دوڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی ہمارے مردہ دل پر جب وحی کی بارش پڑتی ہے تو ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں، پھر جتنا وہ وحی کا اثر جو جتنا لے گا اتنا ہی اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک آپ اس وحی کو اپنے دل پر نہیں لیں گے، آپ کتنی بھی تفاسر پڑھ لیں، آپ کتنی بھی تفاسر سن لیں، آپ کتنے بھی کورسز اٹینڈ کر لیں، جب تک آپ اس کتاب کو اپنے دل پر نہیں لیتے، تو آپ اپنے دل پر اس کتاب کو لیجئے، اپنے دل پر اس وحی کی تعلیمات کو لیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ وحی آپ کے دل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، پھر یہ کیسے لہلہا اٹھتی ہے، آپ کا دل کیسے جو ہے ہری بھری فصلوں سے لہلہا اٹھے گا، یہ آپ کا دل وحی کی تعلیمات کی وجہ سے کیسے سب کے لیے فائدہ مند بن جائے گا، خود ہماری اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن جائے گا۔ تو اس بارش کو، یعنی وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جس طرح سے بارش سے مردہ زمین جلا اٹھتی ہے، اسی طرح سے وحی سے مردہ دل زندہ ہو اٹھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہیں جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے برادر نے قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اب یہاں پر ہم سب جانتے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، اور اتنے سال تبلیغ کرنے کے بعد، دعوت دینے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کا انتہائی صبر ہم کو نظر آتا ہے، اور انہوں نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہ ہاری اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، آخرکار ان کی قوم نے بات نہ مانی اور ان کی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں رسولوں کا انداز کیسے ہوتا تھا کہ قوم ان کو جھوٹا کہہ رہی ہے، الزامات لگا رہی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے، بد اخلاقی برت رہی ہے، اور آپ دیکھیں ان کا انداز کتنا محبت بھرا، کتنا خیر خواہانہ انداز، نصیحت بھرا انداز۔ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ تو اچھا، لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا کہ تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اچھا، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ قوم اللہ کا انکار نہیں کرتی تھی، اللہ کو مانتی تھی، اور یہ وہی قوم تھی جو نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے۔ آپ دیکھیں بچے ہوئے جو لوگ ایمان لا کر نوح علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، وہی قوم میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، یہ قوم سمود تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ قومیں کیسے گمراہ ہوتی ہیں دھیرے دھیرے۔ جس شرک سے بچ کر وہ آئے تھے اور ان کو عذاب سے بچایا گیا تھا، غرق ہونے سے بچے تھے اور وہ ایمان لائے تھے، لیکن بعد میں وہی قوم پھر شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہ لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو کیا کیا گیا پھر ان کے ساتھ؟ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیت کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیلیں آ گئی ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی وہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے، یعنی سمود جو قوم تھی اور ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس میں سے وہ لوگ بچ گئے تھے جو ایمان لائے تھے اور باقی سب کو عذاب آ گیا تھا۔ اب اس قوم میں بھی آپ دیکھیں کیسے شرک آ گیا کہ دھیرے دھیرے وہ قوم بھی شرک کرنے لگی، اور اس قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو ہود علیہ السلام کی قوم کے بچے ہوئے لوگ تھے، پھر وہ قوم سمود کہلایا، ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور جب قوم نے نشانے کا مطالبہ کیا تو ایک اونٹنی ان کو دی گئی، کہا جاتا ہے کہ اچانک وہ پہاڑ میں سے نمودار ہوئی تھی، اونٹنی بہت بڑی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ پورے ایک دن وہ اونٹنی کنویں کا پانی پی لیتی تھی، یعنی پورے شہر کے لوگ جس کنویں کے پانی سے پانی پیتے تھے، ایک دن اس اونٹنی کے لیے وہ ایک پانی کافی تھا، ایک کنویں کا، یعنی اتنی زیادہ وہ اتنا اس کو پانی لگتا تھا، اور یہ نشانی تھی اللہ کی طرف سے، اور اسپیشل ان کو حکم ہوا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا. اور یہ قوم کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کی سب سے بہترین قوم، جیسے کہ یہ وہ قوم تھی جیسے کہ آج ہندوستان میں ایلورا ایجنٹا وغیرہ ہے، جن لوگوں نے مطلب پہاڑوں کو تراش کر مورتیاں بنائی ہیں یا محل بنائے ہیں، تو یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر بڑی عالیشان عمارتیں بناتے تھے. اور میدان صالح میں اب تک ان کی کچھ عمارتیں جو کی تو موجود ہیں، ابھی بھی آپ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں آپ ان کی عمارتیں دیکھ سکتے ہیں میدان صالح میں، جو کہ جدہ کی طرف ہیں. اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے انجینئرنگ میں بہت کمالات حاصل کیے تھے، یعنی بہت حیرت انگیز ترقی کی تھی اس قوم نے. تو ان سے کہا گیا کہ تم اس قوم سے سبق سیکھو پچھلی قوم سے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تباہ اور برباد کیا، لہٰذا تم بھی اب سنبھل جاؤ. لیکن اس قوم نے بھی بات نہ مانی. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کہ تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کی مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. انہیں کتنا کھلا کھلا چیلنج تھا اور کتنی کھلی نافرمانی تھی. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. کتنی خیر خواہی تھی آپ دیکھیں نبیوں میں. اور اس اونٹنی کو جو مارنے میں سب لوگ شامل تھے، کہا جاتا ہے مارا تو ایک شخص نے تھا، اس کی کونچے کاٹ ڈالی تھی، لیکن چونکہ پوری بستی کے لوگ شامل تھے لہٰذا پوری بستی کو عذاب نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. انشاءاللہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بعد میں ڈسکشن کریں گے جب آگے اور کہیں ذکر آئے گا. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. شعیب الاسلام کے جو قوم تھی وہ شرک میں بھی مبتلا تھی، اور وہ ناپتول میں بھی کمی کرتی تھی، یعنی بزنس میں بھی وہ لوگ دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو، اور راستوں میں وہ رہزن بن کر بیٹھتے تھے، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے تھے. تو لہٰذا اسی لیے اس قوم کی طرف بھی بعد میں پھر عذاب آیا. انشاءاللہ ہم کل اس کو کنٹینیو کریں گے. الحمدللہ آج ہمارا آٹھواں پارا کمپلیٹ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.